بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اس سورت کا نام سورة الحديد ہے. یہ سورت ہجرت کے بعد اترنے والی سورتوں میں سے ہیں. اس میں 29 آیتیں ہیں. سورہ زلزال کے بعد اور سورہ محمد سے پہلے 94 نمبر کے اوپر اترنے والی سورتوں میں سے ہیں. حدید لوہے کو کہتے ہیں, جس کو ہم گجراتی زبان میں لوکھنڈ کہتے ہیں, آئین انگریزی میں بولتے ہیں, عربی میں حدید کہتے ہیں, لوہا. ایک ہمارے یہاں آدمی نے گریل اور لوکھنڈ کے دروازے بنانے کا کام دکان شروع کی. وہ نام پوچھنے کے لیے آئے تو میں نے ان کو کہا کہ دکان کا نام حدید رکھ دو. تو حدید فیبریکیشن, یعنی قرآن سے جوڑ کر کے نام آ جائے تو بہت اچھا. قرآن میں حدید کا تذکرہ آیا ہے. تو یہ لوہا, لوکھنڈ, آئین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج دنیا کے اندر جو بڑی بڑی مشینیں, بڑے بڑے انجن, بہت سارے ٹرین, ہوائی جہاز, اسٹیمرے, یہ سب چلتی ہے, تقریباً ہر ایک کے اندر یہ لوہا اور لوکھنڈ آئین استعمال ہوتا ہے. انسان کی ضرورت کے لیے یہ لوہا, لوکھنڈ, آئین اللہ تعالی ہی پیدا فرماتے ہیں. اس کو پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے لوکھنڈ کا, آئین کا, لوہے کا فائدہ بیان فرمایا, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تمام انڈسٹریز, کارخانے, فیکٹریاں, ان سب کے لیے اصول کی بات, جڑ کی بات, خلاصے کی بات اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرما دی. مسلمان کو ہنر, ادھیوگ, انڈسٹریز, فیکٹریز وغیرہ قائم کرنی چاہیے. اللہ نے قرآن کے اندر جو ہے اس نام کی پورے پوری صورت بیان فرمائی. اور ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ہماری یہاں جامعہ ڈابھیل میں بیان میں کہا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ بڑی بڑی فیکٹری اور کارخانے مسلمانوں کے ہو, ادھیوگ ہو, ہنر ہو اور اس کے اوپر تختی لگی ہوئی ہو. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, کہ یہ لوہے کو اللہ نے پیدا کیا, لوہے میں انسان کے لیے اللہ نے کتنے فائدے رکھے. تو اللہ کے یہاں صنعت, حرفت, ادھیوگ, فیکٹریز, انڈسٹریز, ان سب کی بنیاد جو لوہا ہے اس کو بطور نعمت کے اللہ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا. یہ سورت مسبحات کے گروپ میں سے ہیں. کیا مطلب مسبحات گروپ کا؟ قرآن کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس کی اسٹارٹنگ, جس کی شروعات اللہ کی تسبیح سے ہوتی ہے، سبحان اللہ سے ہوتی ہے، ایسی صورتوں کو مسبحات گروپ کی تسبیح کی صورت کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، یہ پانچ صورتیں ہیں۔ اس کے شروع کے اندر سبحا سبحان اللہ، یسبح سبحان اللہ آیا ہے، اور عربک گرامر کے اعتبار سے ماضی یعنی بھوتکال کا سیگا، یسبح حال اور ورتمان کال کا سیگا، دونوں طرح سے یہ آیتیں شروع ہوتی ہے۔ اس سے خلاصہ نکلا کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر ہر زمانے میں ہونا چاہیے۔ جو زمانہ گزر گیا، بھوتکال، پاسٹ ٹینس، ماضی، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہو۔ کرتے تھے، نہیں کیا تو افسوس کرو، اور اللہ اس زمانے میں بھی ہر عیب سے پاک تھے۔ اور ابھی جو زمانہ چل رہا ہے اور قیامت تک جو زمانہ آئے گا، اس سب زمانے میں اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر ہمیشہ جاری اور چالو رہنا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ سبحا یسبح والی مسبحات صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے، لہذا کوشش کرو رات کو سونے سے پہلے یہ پانچ صورت پڑھنے کی، بڑی اچھی بات ہوگی اگر پڑھ لیں گے تو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیت سے افضل ہے، فضیلت والی ہے، اور وہ آیت کون سی؟ جو اسی صورت میں ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اور آج کے زمانے کی تکلیف کا ایک بہت بڑا علاج بتلاؤں میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تمہارے دل کے اندر اللہ تعالی کے بارے میں کوئی شیطان وسوسہ ڈالے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کی خوبیوں اور صفات کے بارے میں کوئی شیطان تمہارے دل کے اندر وسوسہ ڈالے، یا سچا دین اسلام کے بارے میں کوئی شیطان تمہارے دل کے اندر وسوسہ ڈالے، تو اس آیت کو آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ وسوسہ دور فرما دیں گے۔ کون سی آیت؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ بہت سے لوگوں کو گندے گندے وسوسے آتے ہیں، شیطان گندے گندے وسوسے ڈالتا ہے، تو یہ آیت آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، تو اللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ وسوسے دور فرما دیں گے۔ اب سورت کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ مخلوقات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو ہر عیب سے پاک مانتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی زبردست بڑی حکمت والے ہیں۔ دیکھو آیت میں آسمانوں اور زمین کی بات کہی گئی، حالانکہ آسمان اور زمین اللہ کی تمام مخلوق کے سامنے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، جتنی سرشتی کا سرجن اس سرجنہار نے، اس سرجک نے کیا ہے، اس کے مقابلے میں آسمان اور زمین تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم انسان اور جنات کی سمجھ چھوٹی ہے، اسی لیے ہماری سمجھ کا لحاظ کرتے ہوئے کہا گیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، حالانکہ بے شمار مخلوق ہم گن نہیں سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اسی اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے، وہی اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ زندگی دینا موت دینا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، یہ مت سمجھو کہ جو ہے اس سے لوگ مریں گے اس سے مریں گے، موت زندگی اللہ کے قبضے قدرت کے اندر۔ آپ نے دیکھ لیا پیپر میں خبر آتی ہے نا، 81 برس کا ڈوسا، 85 برس کی ڈوسی اماں، ان کو کورونا بیماری سے شفا ہو گئی اور تندرست ہو کے گھر آ گئے۔ تو موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں ہے، وہی ظاہر میں بھی ہے، چھپے ہوئے بھی ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری طرح جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کتنے پیارے پیارے جو ہے یہاں لقب بیان کیے گئے۔ هو الاول والآخر، جب کوئی چیز نہیں تھی تو میرے اللہ تھے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہ ہوئے ایسا ہو، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ 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 سے ہے، تمام جگت، تمام کائنات، تمام سرشتی، تمام سرجن، ان سب میں اللہ سب سے پہلے ہیں۔ ساری دنیا، سارے جگت، ساری سرشتی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اللہ سب سے پہلے ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ سب دنیا، سب جگت، سب سرشتی، سب سرجک، سرجن، سب سرجن ختم ہو جائیں گے، تب بھی اللہ تعالی باقی رہیں گے، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ والظاہر والباطن، اور اللہ تعالیٰ وہی ظاہر میں بھی ہے اور چھپے ہوئے بھی ہے۔ ظاہر میں ہونے کا کیا میننگ؟ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی، کہ اللہ ہے۔ اتنی دلیلیں ہیں، اتنی دلیلیں ہیں کہ اللہ ظاہر ہے بالکل، ये आसमान, ये जमीन, ये चांद, ये सितारे, ये नदियां, ये दरिया, सब कहते हैं कि इनका कोई बनाने वाला है। एक छोटी सी रोटी को कोई बनाने वाला चाहिए, तो इतना बड़ा जगत, इतनी बड़ी दुनिया कोई ऐसे ही बन गई। बनाने वाले अल्लाह है। आज मामूली चीज भी देखते हैं तो लोग पूछते हैं किसने बनाया, तो जब दुनिया के अंदर हमको एक रोटी दिखे तो पूछते हैं किसने बनाया, तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, इतने बड़े दरिया, इतनी बड़ी नदी किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई। और वही अल्लाह ताला मख्फी भी है, कोई उनकी जात का हकीकी इदराक नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला की जात की हकीकत किसी की समझ में नहीं आ सकती। हाँ, इस दुनिया में अल्लाह की कुदरत की बेशुमार निशानियां हैं, अल्लाह की जात की बेशुमार निशानियां हैं, उसके जरिए से अल्लाह ताला की सिफात को, खूबियों को, कुदरत को आदमी समझ सकता है। और याद रखो, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, कयामत आएगी तो सब चीजें फना फातिया हो जाएगी, और अल्लाह की जात बाकी रहेगी, अल्लाह की कुदरत बाकी रहेगी। देखो, हर चीज जो दुनिया के अंदर है अल्लाह के सिवा, तमाम आलमों में, जगतों में, वो दो तरह की है। एक हकीकत में वो तमाम चीजें फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी, जैसे आसमान, जमीन, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, दरिया, समंदर, सब चीजें कयामत के दिन मिट के खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी। और नंबर दो, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी कि अल्लाह उसको फना तो नहीं करेंगे, खत्म तो नहीं करेंगे, लेकिन इम्कान है, हो सकता है कि वो फना हो जाए। जिसे गुजराती में कहते ना कि शक्यता, शक्यता छे, शक्य है, मुमकिन है, इम्कान है कि चीज खत्म हो जाएगी। जैसे जन्नत में जाने के बाद ईमान वाले, जहन्नम में जाने के बाद नाफरमान लोग, अल्लाह उनको फना नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है, शक्यता तो है, इम्कान तो है कि जन्नत में जाने के बाद, जहन्नम में जाने के बाद भी ये इंसान, जिन्नात फना हो सकते हैं, शक्यता। तो एक अल्लाह ताला की जात ऐसी है कि जो कभी फना नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी, कभी जो है वो मिटेगी नहीं, हमेशा अल्लाह की जात बाकी है। और वो अल्लाह ताला कुदरत के एतबार से देखो तो जाहिर है, जात के एतबार से देखो तो अल्लाह ताला छुपे हुए हैं। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ध फी सित्तति अय्याम थुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फिल अर्ध व मा यखरुजु मिन्हा وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ। وہی اللہ تعالی ہے جنہوں نے آسمان اور زمین کو چھ دن کی مقدار میں پیدا کیا، پھر اپنی شان کے مطابق عرش پر قائم ہوئے، जो चीज जमीन में दाखिल होती है اور جو چیز اس زمین سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس آسمان میں چڑھتی ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور تم جہاں کہیں بھی رہو وہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت اور قابو کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، آسمان زمین اور ساری مخلوق کو بنانے میں اللہ کو 6 دن میں اللہ نے یہ بنایا۔ اللہ چاہتے تو آسمان زمین مخلوق کو 1 سیکنڈ میں، بلکہ سیکنڈ سے بھی کم میں اللہ پیدا فرما دیتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پیدا فرما دے رہے۔ اللہ فرما دے رہے کن فیکون، اللہ کا ارادہ ہو جاوے اور تمام چیز ہو جاوے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو سکھلاوے کہ بھائی ہر کام اطمینان سے آہستہ آہستہ تدریجن کرو تو وہ کام اچھا ہوگا، وہ کام بہت اچھا ہوگا۔ جو کام اطمینان سے ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا، تدریجن ہوگا، وہ کام بہت اچھا ہوگا۔ آپ دیکھ لو دنیا کے اندر کہ بھائی جو کام دھیرے دھیرے ہوتا ہے، تاج محل بنانے میں 22 سال لگ گئے تو آج کتنے 100 سال ہو گئے، 400-500 سال ہو گئے تاج محل کھڑا ہوا ہے، آئے اطمینان سے ہوا تو۔ اور آج ہم چاہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر بلڈنگ کھڑی ہو جائے تو 20-25 سال میں ٹوٹ بھی جائے، دھیرے دھیرے ٹوٹنا چالو ہو جائے۔ تو جو کام اطمینان سے ہوتا ہے وہ کام جو ہے بڑا اچھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھو تپیلی میں، مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ تو دھیرے دھیرے پکے گا، آہستہ آہستہ پکے گا، بہت عمدہ بنے گا۔ اور ابھی میں نے ایک آیورویدک چوپڑی کے اندر پڑھا کتاب میں کہ کوکر میں ایک آدمی کھانا پکاتا ہے تو بہت جلدی بن جاتا ہے، لیکن وٹامنس اور اس کے اندر جو طاقت ہے وہ ایک دم گھٹ جاتی ہے، 7-14% تک رہ جاتی ہے، 7-14% رہ جاتی ہے۔ تو جو کام فاسٹ ہوتا ہے، ایک دم دڑا دڑ تڑا تڑ، وہ کام جو ہے جنرلی عام طور کے اوپر ڈھیلا ڈھیلا ہوتا ہے، اور جو کام اطمینان سے ہوتا ہے، تدریج میں ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، وہ کام اسٹیل مضبوط بہترین ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 دن کی مقدار میں آسمان زمین کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر قائم ہوئے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر قائم ہوئے۔ عرش کیسا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو میدان قیامت کے اندر جب اللہ تعالیٰ کا عرش آئے گا تو پتہ چلے گا تھوڑا بہت کہ عرش کیسا ہوا کرتا ہے۔ وہ میدان قیامت میں، دنیا میں رہتے ہوئے پتہ نہیں چلتا۔ ایسے اپنی عرش کس کو کہتے ہیں؟ تخت، جس کو کہتے ہیں تخت، سیہاسن، تخت، تخت شاہی، بادشاہوں کا تخت، سیہاسن، جس پر بیٹھ کر کے وہ بادشاہ لوگ ستہ حکومت چلاتے ہیں، اس کو تو عرش کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر قائم ہوئے، اللہ جانے اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، ہم اس کو پورے طور پر سمجھ نہیں سکتے، انسان کی سمجھ بہت چھوٹی ہے اور تھوڑی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باتوں کو دیکھو، کیسی اللہ کی قدرت۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اول والآخر کے اندر کہ معرفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آخر ہے، انسان علم میں، اللہ کی معرفت میں آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، پرگتی کرتا ہے، لیکن انسان کی علم اور معرفت کی آخری حد، لاسٹ بارڈر، اللہ تعالی کی معرفت ہے۔ اللہ اکبر، کیسی اللہ تعالی کی قدرت! آگے فرمایا، عجیب بات فرمائی کہ آسمان زمین کے اندر جو چیز داخل ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی جانتے ہیں۔ بھائی زمین کے اندر کیا جاتا ہے؟ یہ ابھی برسات کی سیزن ہے، بارش، پانی گرے گا اور زمین میں چلا جائے گا۔ کسان لوگ بیج، دانا زمین میں ڈالیں گے، وہ دانا زمین میں چلا جائے گا۔ انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، مردے کو زمین میں دفن کرتے ہیں، وہ مردہ زمین میں چلا جاتا ہے۔ تو جتنی چیزیں بھی زمین کے اندر چلی جاتی ہے اور دکھنا، نظر آنا بند ہو جاتی ہے، اللہ تعالی اس کو جانتے ہیں۔ تو فرمایا، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جتنی چیزیں زمین سے نکلتی ہے اس کو بھی اللہ تعالی جانتے ہیں۔ زمین سے کیا نکلتا ہے؟ زمین میں کنواں کھودو، بورنگ بناؤ، پانی نکلتا ہے۔ چشمہ، جھرنا پھوٹتا ہے، پانی نکلتا ہے۔ زمین کے اندر سے سونا، چاندی، تانبا، پیتل، آئرن، پلیٹینم، ہیرے، جواہرات نکلتے ہیں۔ قسم قسم کی دھاتو نکلتی ہے، قسم قسم کا کروڈ آئل، پیٹرول نکلتا ہے۔ سب چیزوں کو اللہ جانتے ہیں۔ کھیتی نکلتی ہے، درخت اگتے ہیں، ہر چیز کو۔ اور گیس نکلتی ہے زمین میں سے، گیس والا پانی نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ یہ جو گیس آتی ہے، یہ گیس بعض جگہ سمندر سے نکلتی ہے، بعض جگہ زمین سے نکلتی ہے، اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ گیس والا پانی آتا ہے، جیسے ہمارے یہاں یہ سب جو بوتلیں لوگ پیتے ہیں، تو مسالہ سوڈا، نے فاؤنٹن سوڈا، تو زمین میں سے قدرتی گیس والا پانی بھی نکلتا ہے اور اس کو بوتلوں میں پیک کر کے جو ہے بیچا جاتا ہے۔ ایسی گیس والے پانی دنیا میں بہت سی جگہوں پر نکلتا ہے، پھر پیکنگ ہو کر کے وہ سپلائی ہوتا ہے، بیچتے ہیں اس کو۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے جتنی بھی چیزیں اترتی ہے اللہ جانتے ہیں۔ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ بارش اللہ کے یہاں سے آتی ہے، بارش اللہ اتارتے ہیں اوپر کی طرف سے، فرشتے آسمان سے اتر کر کے آتے ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کا حکم، شریعت کے قانون آتے ہیں، عذاب نافرمانوں کے اوپر آتا ہے، وہ سب چیزیں اللہ تعالی جانتے ہیں۔ وما یعرج فیہا، اور جتنی چیزیں آسمانوں میں چڑھتی ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ آسمان میں کیا چڑھتا ہے؟ اچھے اعمال جاتے ہیں، برے اعمال چڑھتے ہیں، فرشتے چڑھ کے جاتے ہیں، انسان، جنات کی روح موت کے بعد چڑھ کے جاتی ہے۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں چڑھ کے ساتوں آسمان پر تشریف لے گئے۔ تو زمین کے زمین سے جو چیز نکلتی ہے، زمین کے اندر جو چیز جاتی ہے، آسمان پر جو چیز چڑھتی ہے، آسمان سے جو چیز اترتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی قدرت۔ فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو گے، اللہ جانتے ہیں، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ایسی، ہر جگہ اللہ تم کو دیکھتے ہیں۔ کوئی آدمی چاہے سوچے کہ میں کسی ہوٹل کے روم میں جا کے کالے دھندے کروں، اللہ جانتے ہیں۔ کوئی آدمی سوچے کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، اللہ دیکھتے ہیں۔ دریا کے اندر سب مرین سے چلا جاؤں، اللہ دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم رہو گے اللہ دیکھتے ہیں، تمہارے ساتھ ہے، اللہ کو تمہاری ہر چیز معلوم ہے۔ اسی لیے سوچ کے گناہ کرنا، اللہ تو دیکھتے ہیں، سزا دیں گے۔ نیک کام کرو ہر جگہ، تاکہ اللہ دیکھے کہ میرا بندہ ہر جگہ پر میری نیکی کرتا ہے، مجھے راضی کرنے کے کام کرتا ہے۔ ٹوائلٹ ناپاک جگہ چھوڑ کے، عجیب اللہ تعالی کی قدرت ہے، عجیب اللہ تعالی کی شان ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، سبحان اللہ، اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی حکومت ہے، اور سب کام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ہر چیز اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ اچھے اعمال پر، اچھے کاموں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، گناہوں کے اوپر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا ہوگی۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہی اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، اور وہی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور سینوں میں چھپی ہوئی تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھو بھائی، دیکھو 24 کلاک، 24 گھنٹے کے رات دن ہوتے ہیں۔ اب اس میں یوں ہونا چاہیے کہ 12 گھنٹے کی رات، 12 گھنٹے کا دن، یہ اکول ہوا، برابر برابر ہوا، آدھا آدھا ہوا۔ لیکن ہم دیکھتے کیا ہے کہ ٹھنڈی کی جب موسم آئے گی تو دن چھوٹا ہو جائے گا، 6 بجے میں تو سورج ڈوب جائے گا، مغرب کی نماز ہو جائے گی۔ کیسا عجیب اللہ کا نظام۔ اور دوسری سیزن میں 7:30 بجے تک سورج رہتا ہے دنیا میں، گرمی میں۔ تو یہ تو ہمارے انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ ٹھنڈی کی موسم میں 6 بجے کے قریب سورج ڈوب جائے گا، اور گرمیوں میں 7:30 پر جا کے ڈوبے گا۔ یہی حال صبح کا بھی کہ بعض سیزن میں سورج تقریباً 7 بجے نکلتا ہے، اور بعض سیزن کے اندر سورج 6 بجے نکل جاتا ہے، 5:45 بجے نکل جاتا ہے۔ تو رات کبھی لمبی، جیسے ٹھنڈی کی موسم کی رات بہت لمبی، اور کبھی رات چھوٹی جیسے گرمی کی موسم میں۔ یہ تو میں نے انڈیا کی بات کی، باقی دنیا کے اندر کچھ ملک ایسے ہیں کہ وہاں بعض مرتبہ 20 گھنٹے کی رات، 4 گھنٹے کا دن، یا الٹا دیکھو، 20 گھنٹے کا دن، 4 گھنٹے کی رات۔ ایسے بھی دنیا میں ملک ہے، دیش ہے، 20 گھنٹے کا دن، 4 گھنٹے کی رات۔ اور ایسے میں بھی وہ اللہ کے بندے روزے رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ اور الحمدللہ مجھے بھی ایسے روزے رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ جس کے اندر مشکل سے 4:30 گھنٹے کی رات ہوئے، 4.5 گھنٹے کی، 4.5 گھنٹے کی رات ہوئے، باقی 20 گھنٹے کا، 19.5 گھنٹے کا روزہ ایسے بھی الحمدللہ رکھے۔ 9:20 پر افطار کی اور محتاط قول کے مطابق رات کو 1:10 کے اوپر یا 1:20 پر سحری ختم. کتنے گھنٹے کی رات ہوئی اندازہ لگاؤ. تقریباً 4 کلاک کی رات, باقی 20 گھنٹے روزے. تو کبھی رات لمبی کبھی رات چھوٹی, یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ سورج اس کو کون کنٹرول کرتا ہے, کون اس کو چلاتا ہے؟ اللہ چلاتے ہیں. اور دنیا میں بعض جگہ ایسی ہے کہ 6 مہینے کی رات میں 6 مہینے کا دن. دھرو پردیش میں چلے جاؤ ناروے سے آگے تو اس علاقے میں 6 مہینے کے دن 6 مہینے کی رات آتی ہے. عجیب اللہ کی قدرت. یہ سب اللہ کرتے ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. تمہارے سینے کے اندر, تمہارے دل کے اندر جو بات ہے اس کو بھی اللہ تعالی جانتے ہیں. دیکھو, سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک داخلہ مثال دیتا ہوں. انسان جب کسی کے ساتھ معانقہ کرے یا مصادرہ کرے, یعنی گلے سے گلا ملاوے یا سینے سے سینہ ملاوے, دل سے دل ملاوے, جیسے ہم ملتے ہیں نا, بھیٹم بھیٹی کرتے ہیں, بھیٹتے ہیں, تو اس وقت کے اوپر ہمارا دل اور سامنے والے کا دل ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دل میں کیا ہے وہ سامنے والے کو معلوم نہیں. میرے دل کی بات سامنے والے کو معلوم نہیں, سامنے والے کی بات دل کی مجھے معلوم نہیں. ارے میاں بیوی جب ملتے ہیں تو دونوں کا سینہ دل ایک ساتھ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی دونوں کو ایک دوسرے کے دل کی خبر نہیں کہ اندر کیا چھپا ہوا ہے. لیکن اللہ دونوں کے دل کی بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہر ایک کے دل کی بات اللہ جانتے ہیں. دل میں کیا جذبہ ہے, دل میں کیا ارادہ ہے, دل میں کیا وچار ہے, دل میں کیا خیال ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی بات بیان کی گئی. لہذا اس اللہ کی تسبیح پڑھو. 3 مخلوق ایسی ہے, فرشتے, انسان اور جنات, اس میں جو ایمان لائے انسان اور جنات میں اور تمام فرشتے, وہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. اور جانور اور پرندوں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. بہت ساری مخلوق زبان نہیں رکھتی لیکن ان کی حالت ایسی ہے, ان کو اللہ نے ایسا بنایا اور پیدا کیا ہے کہ اس سے اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, اللہ کا ذکر سمجھ میں آتا ہے اور وہ اپنے طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سب مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. زبان والی مخلوق کی تسبیح ہم کو سمجھ میں آتی ہے اور جن کی زبان نہیں ہے ان کی تسبیح ہم کو سنائی نہیں دیتی, لیکن ان کو دیکھ کر اللہ کا ذکر یاد آ جاتا ہے. اسی لیے بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ جانور پرندے جو بولی بولتے ہیں اس کا میننگ بھی لکھا گیا ہے کہ شیر کی جو آواز نکلتی ہے اس کے منہ میں سے تو وہ یوں آواز کرتا ہے کہ اللہ نے گنہگاروں پر مجھے مسلط کیا ہے کہ ان کو پھاڑ کھاؤ. اس طرح بہت سے جانور اور پرندے جو بات بولتے ہیں وہ کیا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے کہ انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے, بعض انسانوں کو, کہ یہ پرندوں کے ساتھ بات کرے, جانوروں سے بات کرے, ان کی بات کو سمجھے. اور یہ قرآن سے ثابت ہے, ماننا پڑے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو چیونٹی کیڑیوں کی بات سمجھی, کیڑی کی.
قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
یہ تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ ایک چیونٹی ایک کیڑی کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھی, اس کے ساتھ بات کی, کوئی نہیں مانے گا تو ایمان سے نکل جائے گا. خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ اپنے مالک کی فریاد کرنے آئے کہ مالک کھلاتا نہیں ہے, مالک ظلم کرتا ہے, کام زیادہ لیتا ہے. اونٹ جیسے اونٹ کی بات حضور نے سمجھی. اور آج یہ طوطا مینا قسم قسم کے آتے ہیں, وہ بولتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں, لوگوں کی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. اللہ کی قدرت.
آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر.
تم لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو جس میں اس اللہ تعالیٰ نے تم کو دوسروں کا نائب یعنی قائم مقام بنایا ہے. سو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ان کو بہت بڑا اجر اور ثواب ملے گا.
دیکھو ایک بات سمجھ لو, ہمیشہ ہمارے پاس جو مال ہے نا, دولت ہے نا, گھر ہے نا, پراپرٹی ہے نا, یہ پرمننٹ اپنی نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے اپنی نہیں ہے. کسی کو پوچھو یہ گھر میں تم کب سے رہتے ہو تو کہ پہلے دادا رہتے تھے, پھر دادا کے بعد ابا, ابا کے بعد میں. یہ زمین کس کی تو پہلے کا دادا کی, پھر ابا کی, پھر میری. اپنی گجراتی میں کہتے وڑیلو پارجیت پراپرٹی, آبا و اجداد سے منتقل ہونے والی زمین جائیداد, فیملی پراپرٹی. تو اس دنیا میں جو مال ہے, دولت ہے, مکان ہے, زمین ہے, یہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کسی اور کے ہاتھ میں تھا, ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے. اور جب مر کے دنیا سے چلے جائیں گے تو کسی اور کے ہاتھ میں ہو جائے گا, یہ ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا. زیادہ جمع کر کر کے مت رکھو, اللہ کے نام پہ خرچ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع ہو کے ہمارا پرمننٹ ہو جائے گا, ہماری ہمیشہ کی مالکی بن جائے گی. ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن ہم نے ایک بکری کاٹی, بکری کا گوشت تقسیم کر دیا, صرف ایک آگے والی ٹانگ ہم نے گھر میں رکھی, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے والی ٹانگ بہت پسند تھی, بکرے کی آگے والی جانگ کھانے کی حضور کو بہت پسند تھی. کہا ہم نے ایک ٹانگ گھر میں رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بکری کا گوشت میں سے جو تم تقسیم کر رہے تھے, بانٹ رہے تھے, کچھ باقی رہا؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور ایک آگے والی ٹانگ باقی رہ گئی. تو دھیان سے سنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. عائشہ پوری بکری باقی رہی, صرف یہ ٹانگ باقی نہیں رہی. دیکھو ظاہر میں کیا دکھ رہا ہے کہ پوری بکری ختم ہو گئی, ٹانگ باقی رہی. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے کہ ساری بکری, پوری بکری باقی رہی, صرف یہ ٹانگ باقی نہیں رہی. کیوں؟ کہ جس کو تم نے باقی سمجھا, ہاں جو بکری اللہ کے راستے میں خرچ کی, دوسروں کو تقسیم کر دی, وہ اللہ کے یہاں جمع ہو گئی, خدا کی بینک میں پہنچ گئی, وہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہو گئی. اور یہ جو تم نے اپنے کھانے کے لیے رکھا وہ اپنی, وہ باقی, وہ فانی ہے, اس کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اور ان کی برکت سے پوری امت کو سمجھایا. بھائی جو مال تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو نا، صدقہ کرو نا، خیرات کرو نا، غریب کو دو نا، تو اپنے کو ایسا دکھتا ہے کہ وہ مال ہمارے ہاتھ میں سے چلا گیا، لیکن دھیان سے سنو، وہ ہمارے ہاتھ سے گیا نہیں، اللہ کی بینک میں جمع ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو گیا، وہ ہمارا جو اللہ کے نام پہ خرچ کر ڈالا، اللہ کے نام پہ جمع بینک میں جمع ہو گیا، وہ ہمارا ہے، باقی جو دنیا میں رہ گیا نہیں وہ دوسروں کا۔ آدمی مرتا ہے تو دنیا میں رشتے دار کیا بات کرتے، ابا کیا چھوڑ کے گئے، کتنی پراپرٹی، کتنا بینک بیلنس، کتنا سونا، کتنے چاندی، کتنی گاڑی، کتنے فلیٹ، کتنے بنگلے، کہ کتنا چھوڑ کے گئے، نہ آخرت میں فرشتے کیا بات کرتے، کیا لے کے آئے، کتنی نیکی لائے، کتنی نماز لائے، کتنا صدقہ لائے، کتنا خیرات لائے۔ ہاں بھائی، ہم لوگ کے ہاتھ میں ابھی یہ کام چلاؤ قبضہ ہے، کام چلاؤ قبضہ مال دولت کے اوپر، اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کر کے پرماننٹ بنا دو، ہمیشہ کے لیے اپنا بنا دو۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو جس میں اس اللہ تعالیٰ نے تم کو دوسروں کا نائب یعنی قائم مقام بنایا ہے۔ سو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ اور تمہارے لیے کیا وجہ ہے، کیا کارن ہے، کیا ریزن ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تم کو ایمان لانے کی دعوت دے رہے کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھو اور وہ اللہ تعالیٰ اور وہ تم سے پکا ایمان اور نصرت کا عہد لے چکے ہیں اگر تم ایمان لانے والے ہو تو۔ سبحان اللہ، دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے ایک عہد لیا ہے، عہد، قرار، کنٹراکٹ۔ ایک تو دنیا میں آنے سے پہلے روحوں کی جگت میں، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس نے جواب دیا، پھر حضور کو سن کر تمام نبیوں نے جواب دیا، پھر تمام انسانوں نے جواب دیا، قالوا بلا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہو۔ تو اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہم لوگوں سے عہد لیا تھا، اللہ ایک ہے اس بات کو مانو، اور دوسرا کیا، پچھلے زمانے میں جتنے بھی اللہ کے نبی آئے، آسمانی کتاب آئی، انہوں نے ہم کو دعوت دی خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ تم ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ۔ عجیب بات، جو آدمی تم میں سے اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ صحیح طریقے سے اللہ کے اوپر ایمان لاوے، صحیح طریقے سے رسول کے اوپر ایمان لائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سچا پکا ایمان والا کہا جائے گا۔
هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہی اللہ تعالی ہے جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف آیتیں اتارتے ہیں تاکہ تم کو کفر کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ تم پر بڑے شفقت کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ یہ سورۃ الحدید کی 9 نمبر کی آیت ہوئی۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری میراث اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، یعنی اس وقت پر جس کو اللہ نے اس جگت میں دنیا میں مالک بنایا ہے، یہ انسان، یہ جنات، اس دنیا کی چیزوں کے کام چلاؤ مالک ہے، عارضی مالک ہے، تھوڑے دنوں کے مالک ہے۔ یہ مالکی ختم ہو جائے گی اور اخیر میں سب چیزیں اللہ کی ملکیت میں، مالکی میں رہے گی۔ تم میں سے جن لوگوں نے مکہ کی فتح سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ پہلے لوگ مرتبے میں ان لوگوں سے بہت بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے مکہ کی فتح کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ہاں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے بھلائی یعنی نیکی اور جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جو اعمال تم کرتے ہو اس کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھی طرح قرض دے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ اسے اس قرض دینے کے اللہ تعالیٰ اسے اس قرض دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھاتے چلے جاوے، اور اس شخص کو بڑا عزت کا ثواب ملے گا، اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں پر خرچ کرنا، یہ قرض حسنہ کہلاتا ہے۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ اے نبی، اس دن یعنی قیامت کے دن تم ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی داہنی جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان کو کہا جائے گا کہ آج تم کو ایسے باغات کی خوشخبری ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، ان باغوں میں ہمیشہ رہو گے، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل رجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور له باب باطنه فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اس دن نفاق والے مرد اور نفاق والی عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ پل صراط پر ہمارا ذرا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور یعنی روشنی میں سے کچھ نور حاصل کر لیں تو ان کو کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے کی جانب لوٹ جاؤ، پھر وہاں نور تلاش کرو۔ اتنے میں ان مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب رحمت اور اس کے باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ وہ منافق ایمان والوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی دنیا میں ظاہری ایمان میں ہم تمہارے ساتھ تھے، نماز میں ہم تمہارے ساتھ تھے، ظاہری اطاعت میں ہم تمہارے ساتھ تھے۔ تو ایمان والے جواب میں کہیں گے، ہاں ساتھ تھے تو صحیح، لیکن تم نے خود اپنے کو فتنہ یعنی گمراہی میں ڈال دیا تھا، اور تم انتظار یعنی تمنا میں رہے، اور تم شک میں پڑے رہے، اور تمہاری غلط آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی موت آ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کو اس بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے دھوکے کے اندر رکھا۔ فَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سو آج نہ تم منافقوں سے کوئی فدیہ یعنی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ان سے کوئی بدلہ فدیہ لیا جائے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وہی ہمیشہ کے لیے تمہاری رکھوالی ہے، وہی جہنم تمہارے لیے لائق ہے، اور وہ بہت بری جگہ پر پہنچے۔ یہ سورۃ الحدید کی مبارک آیتیں چل رہی تھی، اور ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ لیکن ایک بات سمجھو کہ خرچ کرنا اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے لیے، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، اس میں بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ٹائم ٹائم، سمئی سمئی، وقت وقت کے بدلنے کے اوپر یہ ثواب زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض وقت میں خرچ کرنے کے اوپر ثواب زیادہ عطا فرمایا، اور دوسرے وقت میں وہ ثواب نہیں ملتا۔ جیسے کہ آپ رمضان کے مہینے کے اندر صدقہ کرو، خیرات کرو تو زیادہ ثواب ملے گا، اور رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ہو تو ثواب میں فرق پڑے گا۔ جتنا زیادہ ثواب رمضان میں ملتا ہے، رمضان کے علاوہ ثواب تھوڑا کم ملتا ہے۔ جمعہ کے دن تم صدقہ خیرات کرو تو اس کا ثواب تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، اور جمعہ کے علاوہ کسی دوسرے دن خیرات کرو تو ثواب اس کے مقابلے میں تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تو ٹائم ٹائم کے اعتبار سے ثواب میں فرق پڑتا ہے۔ وہی ایک بات اس آیت میں اللہ نے ہم کو سمجھائی۔ صحابہ کرام کے اندر دو جماعت تھی، ایک صحابہ کی جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے مکہ المکرمہ فتح ہوا یعنی ہجرت کا آٹھواں سال، اس سے پہلے جو لوگ ایمان لائے، اس سے پہلے انہوں نے اسلام کی خدمت کی، उससे पहले उन्होंने अल्लाह के लिए माल लगाया तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा ऊंचा दर्जा है, बड़ी ऊंची फजीलत है। और दूसरी जमात सहाबा की वो हैं कि जो मक्का फतह होने के बाद ईमान लाए, जिन्होंने मक्का फतह होने के बाद अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, जिन्होंने मक्का फतह होने के बाद इस्लाम की मदद की, तो पहली जो जमात है उनका दर्जा ज्यादा ऊंचा, उनका मर्तबा ज्यादा ऊंचा। देखो भाई, कोई भी चरवड़ तहरीक मोमेंट शुरू होती है तो जो लोग बिल्कुल शुरुआत में होते हैं, बिल्कुल शुरुआत में, उन लोगों ने जो मेहनत की होती है, उन लोगों ने जो कुर्बानियां दी होती है, उन लोगों ने जो तकलीफ उठाई होती है, वो बड़ी ऊंची तकलीफ होती है। कोई भी काम शुरू करो तो शुरू के अंदर बड़ी मुश्किली, बड़ी तकलीफ है, बड़े हालात, बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ती है। तो जो शुरू के लोग हैं, फाउंडर, बानी, स्थापक, उन लोगों ने जो तकलीफ उठाई होती है वो बड़ी तकलीफ होती है। बड़ी मेहनत से कोई काम शुरू होता है, फिर बाद में जब काम चालू हो जाता है तो बहुत सारे लोग उसमें जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, ऐसा होता है। यही हाल हुआ इस्लाम का शुरू जमाना, उसमें भी मक्कतुल मुकर्रमा फतह होने से पहले का जमाना। उस जमाने में जिन सहाबा ने ईमान कबूल किया, जिन लोगों ने दीन की मदद की, जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में खैरात की, उन लोगों का मर्तबा बड़ा ऊंचा है, उनका सवाब बड़ा ऊंचा है, उनका दर्जा बड़ा ऊंचा है। अब इस मक्का फतह हो गया, इस्लाम का बोलबाला हो गया, मक्का जो काफिरों का था वो ख़त्म हो गया, उनका मरकज, अब बड़ी सहूलत हो गई, आसानी हो गई। तो बाद में जो लोग ईमान लाए, बाद में जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी, बाद में जिन लोगों ने दीन के लिए माल खर्च किया, उनके मुकाबले के अंदर मक्का फतह होने से पहले खर्च करने वाले बड़े ऊंचे दर्जे के समझे जाते हैं। ऐसे हर एक के लिए अल्लाह की तरफ से जन्नत है, हर एक सहाबी के लिए अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत है। وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى हर एक सहाबी, उन सब को अल्लाह ने जन्नत और मग़फ़िरत की खुशखबरी दी है। और कुरान की एक आयत को और मिलाओ, यहां भी आया وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, कुरान में दूसरी जगह है إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون। जो लोग ईमान के अंदर आगे बढ़ गए, सहाबाए किराम, उनके लिए भी हुस्ना है, यानी जहन्नम से दूर, जहन्नम की तकलीफ की आवाज उनके कान में भी नहीं आएगी, और वो अपनी मनपसंद जिंदगी के अंदर हमेशा रहेंगे। तो यहां फरमाया वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, वहां फरमाया कि वो लोग जहन्नम से दूर है। मालूम हुआ कि सहाबाए किराम, देखो ध्यान से सुन लो बात को, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाही ताला अलैहिम अजमईन इस उम्मत के सबसे बड़े औलिया है, बल्कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद बहुत ऊंचा दर्जा सहाबाए किराम रिदवानुल्लाही ताला अलैहिम अजमईन का है। अब ये सहाबा को हम नबी की तरह मासूम नहीं मानते,
صحابہ کو بہت بڑا ولی مانتے ہیں, بہت بڑا کتب مانتے ہیں, بہت بڑے ابدال مانتے ہیں, بلکہ ابدال کتب ولی سے آگے کا درجہ صحابی کا ہے. اب یہ صحابہ سے زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہو گئی, کبھی کوئی گناہ ہو گیا, چونکہ وہ بھی انسان ہے, تو یہ صحابہ کرام کی خوبی یہ تھی کہ جب بھی ان سے کبھی کوئی غلطی ہوتی تھی تو فوراً توبہ کرتے تھے, اللہ سے معافی مانگتے تھے, گناہ پر باقی نہیں رہتے تھے. دوسری بات, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, حضور کے ساتھ رہنا, اس کی برکت سے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیں گے. تیسری بات, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, اسلام کی مدد کی, دین کی مدد کی, اس کی برکت سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. چوتھی بات, انہوں نے بے شمار نیکیاں کی, بے شمار اچھے کام کیے, اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کی برکت سے ان کے گناہ معاف کر دیں گے. گویا اگر صحابی سے زندگی میں کوئی غلطی ہوئی, کوئی بھول چک ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ان کو ان کے گناہوں سے معاف کر دیں گے, صاف کر دیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف کر کے آخرت میں اونچا مقام عطا فرمائیں گے. اور بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو گناہ سے توبہ کرنے کا ٹائم نہیں ملا تو برزخ کے اندر قبر میں ہلکی پھلکی معمولی تکلیف آ کر کے برزخ ہی میں ان کی سب غلطیاں پاک اور صاف ہو جاوے اور آگے کچھ باقی نہ رہے. اور یہ بھی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسی باتیں ظاہر کی گئی تاکہ آنے والی امت کو نصیحت ہو جاوے, ورنہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے خوش, صحابہ سے راضی, صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور دیکھو صحابہ کون ہیں, یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے, عام امت کی طرح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والی امت کے درمیان میں اگر کوئی واسطہ ہے تو یہ واسطہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے. صحابہ واسطہ ہے, صحابہ کے ذریعے قرآن ہم کو ملا, صحابہ کے ذریعے حضور کی پاکیزہ زندگی ہم کو ملی, صحابہ کے ذریعے حضور کی پاکیزہ حدیث ہم کو ملی, صحابہ کے ذریعے سے امت کو دین ملا, صحابہ کے ذریعے امت کو ایمان ملا. اللہ اکبر, یہ صحابہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. اگر ان سے معمولی غلطی ہو جاتی تو فوراً رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے تھے. صحابہ غلطی ہو جاوے تو خود کو سزا دیتے تھے, جیسے بعض صحابی سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد میں باندھ دیا, مسجد نبوی میں باندھ دیا صحابہ نے اپنے آپ کو. پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا, حضور نے وہ صحابی کو کھول دیا. کتنے بڑے کہ خود سے غلطی ہو گئی تو خود کو سزا دے رہے, اللہ ان کی توبہ قبول فرما رہے, اور اللہ نبی کو حکم دے رہے اب ان کو کھول دو اور ان کی رسیاں چھوڑ دو. کتنی بڑی بات, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالی سے راضی. اسی لیے صحابہ کرام بھی انسان تھے، اگر ان میں کچھ اختلاف ہوا، مت بھید ہوا، رائے میں کچھ اختلاف ہوا اور اس کے نتیجے کے اندر کچھ مشاجرات ہوئے، کچھ اونچ نیچ ہوئی، تو وہ ان کی آپس کی باتیں ہیں، صحابہ پر ہم تان نہیں کر سکتے، تانے نہیں مار سکتے، صحابہ کو تان مارنا حرام ہے، اور صحابہ کو تان مارنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی لعنت ہے، اور وہ لوگ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لیں۔ اسی لیے کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں بری چیز مت سوچو، کبھی کسی صحابی کے بارے میں بری بات مت بولو۔ ابا اور دادا کی لڑائی ہوئے، ابا اور چچا کی لڑائی ہوئے، تو وہاں پوتے بھتیجے بیٹے وہ چپ چاپ دیکھتے ہیں، وہ بیچ میں نہیں آتے، یہ سب ہمارے بڑے ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام کی تعظیم کرو، صحابہ کی عزت رکھو، صحابہ سے محبت کرو، صحابہ کی تعریف کرو، لوگوں کے سامنے صحابہ کی تعریف بیان کرو، یہ سب کام امت کے لیے واجب اور ضروری ہے، اور جو ہے یہ سب سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا اکرام عطا فرمائے، صحابہ سے محبت عطا فرماوے، صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلی محبت اور دلی عقیدت عطا فرماوے۔ اب آگے قرض حسنہ کی تعریف بیان کی گئی کہ جو آدمی قرض حسنہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر آخرت کے اندر بہت زیادہ نوازیں گے۔ قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ سنو، آج کل لوگوں نے قرض حسنہ کا میننگ کچھ اور بیان کیا، اور حقیقت میں قرض حسنہ کا مطلب کچھ اور ہے۔ نمبر ایک، حلال مال اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ نمبر دو، سچی اور صحیح نیت سے خرچ کرو۔ نمبر تین، دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرو۔ نمبر چار، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو۔ نمبر پانچ، دکھلاوا، لوگوں کی تعریف کی نیت نہ ہو کہ لوگوں کو دکھاوے، لوگ میری تعریف کرے، ایسی گندی نیت نہ ہو۔ نمبر چھ، احسان نہ جتلاوے، جس کو دیا اس کے اوپر احسان نہ جتلاوے۔ نمبر سات، جس کو دیا اس کو تکلیف نہ پہنچاوے۔ نمبر سات، بہترین سے بہترین مال اللہ کے نام پہ خرچ کرے، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، اور ایسے قرض حسنہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے اندر مال کو بڑا بڑا کر کے دیں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ مال کئی گنا کر کے عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد بہت بڑی بات سمجھو قیامت کے دن کی، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اندھیریاں ہوگی، الظلم و ظلمات، جس نے دنیا میں ظلم کیا قیامت کے دن اندھیریاں اندھیریاں ہوگی، قبر میں اندھیریاں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نور عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان کا نور جو ابھی دل میں ہے قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ دیکھو گاڑی ہوتی ہے نا، کار، ٹرک، اس کے اندر بیٹری ہوتی ہے، وہ اندر ہوتی ہے، اور ہیڈ لائٹ جو ہوتی ہے نا وہ باہر ہوتی ہے۔ بیٹری کے اندر جو پاور ہے وہ ہیڈ لائٹ کے ذریعے سے باہر آتا ہے، اور باہر راستہ چمکدار ہو جاتا ہے، اور آدمی لائٹ میں، روشنی میں آرام سے گاڑی چلاتا کر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ایمان کی بیٹری دل کے اندر ہے، اس کے اندر ایمان کا پاور ہے، اور وہ ہیڈ لائٹ قیامت کے دن چمکے گی،
اور ایمان والے کے لیے پورا راستہ چمکدار ہو جائے گا، پل صراط چمکدار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پل صراط کو جب پار کرنا ہوگا تو اس وقت کے اوپر یہ ایمان کا نور چمکے گا، یہ ایمان کا نور داہنی طرف بھی ہوگا، اس لیے کہ خوش نصیب ہے وہ ایمان والے جن کو اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیں گے، اور ان کی داہنی طرف بھی نور ہوگا، ان کی بائیں طرف بھی نور ہوگا، اور داہنی طرف کا نور زیادہ مضبوط ہوگا، زیادہ تیز ہوگا، ایمان والوں کے آگے بھی نور ہوگا اور ایمان والوں کے پیچھے بھی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب ایمان والے جب پل صراط کے پاس پہنچیں گے تو نور 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 ہو جائے گا، اور ایمان والے اس ایمان کی روشنی میں، اعمال کی روشنی میں آگے نکل جائیں گے، اور منافقین مسلمانوں کے ساتھ پل صراط پر چڑھنے کا ارادہ کریں گے لیکن وہ پیچھے اندھیرے میں رہ جائیں گے، ان کے پاس نور نہیں ہوگا، یا تھوڑی دیر کے لیے نور ہوگا، پھر منافقوں کا نور بجھ جائے گا، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، ان کی لائٹ بجھ جائے گی، اور یہ منافق لوگ اندھیرے کے اندر پڑ جائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ پل صراط کے اوپر چلنے سے کچھ پہلے یہ نور ایمان والوں کو دیا جائے گا۔ ایک حدیث سنو، دمشق، دمسکس گجراتی میں بولتے ہیں، عربی میں ہے دمشق، یہ سیریا کا کیپیٹل دمشق۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے اخیری ایام دمشق میں گزارے، ایک جنازے کے اندر آپ شریک ہوئے، جنازے کیا سب ہو گیا تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جو مجمع موجود تھا ان کو موت، آخرت کی یاد دلانے کے لیے ایک بیان کیا، اس بیان کا حصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دھیان سے سنو، ان کی نقل کی ہوئی بات، اے لوگو، پھر تم کو قبروں میں سے نکال کر قیامت میں لے جایا جائے گا، یعنی انسان جب مر جاوے، قبر میں دفن ہو جاوے، پھر قیامت آ جاوے، تو تم کو لوگو، تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبر سے نکالا جائے گا اور قیامت میں لے جایا جائے گا۔ قیامت میں بہت ساری الگ الگ جگہ ہوگی، قیامت میں ایک جگہ ایسی آئے گی اس میں چہرے سفید اور روشن ہوں گے، اور بہت سارے لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ایمان والوں کے چہرے سفید اور جو ایمان نہیں لائے ان کے چہرے کالے۔ پھر قیامت کے دن ایسا موقع بھی آئے گا کہ تمام لوگوں کے سامنے اندھیری آ جائے گی، مومن ہو کافر ہو، سب کے سامنے اندھیری آ جائے گی، کچھ دکھے گا نہیں، اندھیرا اندھیرا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے روشنی تقسیم کی جائے گی، ہر ایمان والے کو نور دیا جائے گا، اور یہ نور ان کے اعمال کے جتنا ہوگا، دنیا میں جتنے اعمال کیے اتنا نور ہوگا، کسی کو پہاڑ جتنا نور ملے گا، کسی کو کھجور کے درخت جیسا نور ملے گا، کسی کو اپنی باڈی جتنا، اپنی سائز، اپنی لمبائی جتنا نور ملے گا، اور جو ہے کم سے کم، کم سے کم نور انگوٹھے کے اوپر ہوگا، اور کبھی وہ نور جلے گا، کبھی بجھے گا، کبھی روشنی ہوگی، کبھی بجھے گی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سب کو اللہ تعالیٰ الگ الگ نور اور روشنی دیں گے میدان قیامت میں، اور منافق اور کافر لوگوں کو بالکل نور نہیں دیا جائے گا۔ عجیب بات۔ اب یہ نور اور روشنی کیسے ہوگی؟ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ قیامت کے میدان میں اندھیرا ہوگا یا پل صراط پر اندھیرا ہوگا، اور اس وقت نور اور روشنی کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے آج دنیا میں لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ موبائل میں لائٹ جلاتے ہو، ٹارچ، لوگ الگ سے بھی ٹارچ اور بیٹری رکھتے ہیں، ریچارجنگ لائٹ بھی رکھتے ہیں، ایمرجنسی لائٹ بھی رکھتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کا لوگ انتظام کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن پل صراط پر اندھیری، میدان قیامت میں اندھیری، تو وہاں نور اور روشنی کی ضرورت پڑے گی، اللہ تعالیٰ نور عطا کریں گے، اور یہ نور ایمان کا ملے گا، یہ روشنی اعمال کی ملے گی، دنیا میں اچھے اعمال کیے اس کی روشنی ملے گی۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط کے پاس اللہ تعالی ہر ایمان والے کو نور دیں گے اور منافق کو بھی نور ملے گا، لیکن منافق جب اس نور اور روشنی کو لے کر پل صراط کے پاس پہنچے گا تو وہ نور بجھ جائے گا، اس لیے کہ وہ دنیا میں پکا ایمان والا نہیں تھا، خالی زبان سے کلمہ پڑھتا تھا اور جو ہے نماز میں آ کے شامل ہوتا تھا، اس لیے اس کو نور ملے گا، پھر نور چھین لیا جائے گا۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی نوازش ہے نا کہ جن منافقوں نے خالی زبان سے کلمہ پڑھا، ظاہر میں کلمہ پڑھا، ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے، اس کے اوپر بھی ان کو ایک طرح کا نور تھوڑی دیر کے لیے مل گیا، پھر وہ نور اگرچہ بجھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ روشنی کی ضرورت پڑے گی قیامت کی اندھیریوں میں، اور اس وقت کے اوپر خود ایمان والے بھی ڈرتے ہوں گے کہ اب بہت اندھیرا اندھیرا ہو گیا، تو ہم کو ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کا نور باقی رہے، ایمان کا نور بجھ نہیں جاوے، تو ایمان والے بھی ڈرتے ہوں گے اور دعا کرتے ہوں گے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا۔ ایمان والے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارا نور، ہماری روشنی پوری فرما دیجئے، مکمل فرما دیجئے۔ اور منافق لوگ دھوکے دینے کا کام کرتے تھے دنیا میں، دھوکا، اس لیے قیامت کے دن ان کے ساتھ بھی دھوکا۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، انہوں نے دنیا میں ایمان کا ڈھونگ کیا تو قیامت کے دن ان کو بھی سزا ملے گی اللہ تعالی کی طرف سے۔ اب یہ جو نور ملے گا قیامت کے دن، روشنی ملے گی، اس نور کے بارے میں تھوڑی حدیثیں سنو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو لوگ اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن پورا نور ہوگا، پوری روشنی ہوگی۔ کہا ایسے لوگوں کو خوشخبری سناؤ، بشارت سناؤ کہ جو لوگ اندھیری راتوں میں مسجد میں جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن کامل نور عطا کریں گے۔ لائٹ نہیں ہے، فجر اور عشاء میں جاوے، بعض مرتبہ مغرب میں بھی اندھیرا اندھیرا، ڈاک ڈاک، کالا کالا ہو جاتا ہے، جو لوگ اس میں بھی مسجد جاوے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ہی نور عطا کریں گے۔ دوسری بات حدیث سنو،
جو آدمی پانچ نماز کی پابندی کرے، پوری اچھی طرح پانچ نماز پڑھے، تو قیامت کے دن یہی نماز ان کے لیے نور بنے گی، نجات کا ذریعہ بنے گی. اور جو لوگ نماز کے اوپر دھیان نہیں دیتے، ان کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور اور دلیل اور برہان نہیں بنے گی، نجات کا ذریعہ بھی نہیں بنے گی، بلکہ قارون، حمان، فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا حساب کتاب کریں گے. اللہ حفاظت میں رکھے. دوسری حدیث سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے، پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کو اتنا نور ملے گا کہ اس کی جگہ سے لے کر مکہ تک پھیل جائے گا. اور دوسری حدیث میں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو قیامت کے دن اس کے قدم سے لے کر آسمان تک نور چمکے گا. کتنی بڑی بات فرمائی. چوتھی حدیث سنو کہ جو آدمی قرآن کی ایک آیت بھی پڑھے، قیامت کے دن وہ آیت اس کے لیے نور بنے گی. پانچویں حدیث سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک بھیجے گا، وہ درود پاک قیامت کے دن نور کا ذریعہ ہوگا. اور حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے فرمایا کہ حج کے اور عمرے کے احرام کے بعد جو آدمی سر منڈواتا ہے تو اس کے جو بال زمین کے اوپر گرتے ہیں وہ قیامت کے دن نور بنیں گے. ساتویں حدیث سنو، جو آدمی مینا میں شیطان کو کنکر مارتا ہے، یہ کنکریاں قیامت کے دن نور بنے گی. آٹھویں حدیث سنو، جو آدمی مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں اس کے بال سفید ہو جاوے تو قیامت کے دن یہ بال نور بنیں گے. نویں حدیث سنو، جو آدمی اللہ کے دین کے لیے قتال کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے ایک تیر بھی پھینکے تو اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. دسویں حدیث سنو، بازار میں اللہ تعالی کا جو آدمی ذکر کرے تو اس کو اس کے بدن کے ہر بال کے بدلے میں اللہ قیامت کے دن ایک نور عطا کریں گے. گیارہویں حدیث سنو، کسی مسلمان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دو حصے میں نور دیں گے. ایک حصے کا نور ایسا ہوگا کہ ساری دنیا جگمگا جاوے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کتنا بڑا وہ نور ہوگا. ان سب حدیثوں کا خیر خلاصہ کیا ہوا؟ مسجد میں جاؤ نماز پڑھنے، اجالا ہو کہ اندھیرا ہو، نمازوں کی پابندی کرو، سورۃ الکہف پڑھو، کم از کم جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھو، روزانہ پڑھو یا جمعہ کو پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، عمرہ اور احرام، حج اور عمرے کرو، اور اس کے بعد سر کو منڈاؤ. حج میں جاؤ تو شیطان کی کنکری مارو، اللہ کے راستے میں ضرورت پڑے تو جان مال لگاؤ، بازار میں جا کے اللہ کا ذکر کرو، مسلمانوں کی مصیبت اور تکلیف کو دور کرنے کی مدد کرو، یہ سب کام کی برکت سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور عطا کریں گے. اور جس کے بال سفید ہو جاوے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نور عطا کریں گے. آج لوگ جو ہے نا ڈائی لگا کے بال سفید کرتے ہیں زبردستی کے، وہ مراد نہیں ہے. قدرتی طور پر بال سفید ہو جاوے تو اس کے اوپر اللہ تعالی قیامت کے دن نور اور روشنی عطا فرمائیں گے. ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ کہ قیامت کے دن اندھیریاں آنے والی ہے، काला काला, जैसे अभी काली रात होती है इस तरह अंधेरा कयामत के दिन भी आएगा, कयामत के मैदान में पुल सिरात के ऊपर। तो वहाँ ईमान के नूर की जरूरत पड़ेगी, आमाल के नूर की जरूरत पड़ेगी। ये नूर अपनी जिंदगी के अंदर पहुंच पैदा करो। अब वहां ऐसा भी होगा कि मुनाफिक लोग, मुनाफिक मर्द, मुनाफिक औरतें ईमान वालों को कहेंगे कि जरा रुको ना, जरा इंतजार करो ना, हम भी तुम्हारे साथ चले। जैसे कि वो कोई गाड़ी बिगड़ जाती है तो दूसरी गाड़ी के साथ जोड़ के खींचते हैं ना टो करके, तो कयामत के दिन मुनाफिक लोग की गाड़ी बिगड़ी, उनकी गाड़ी में पंचर, उनकी गाड़ी का इंजन फेल नाकाम, तो ईमान वालों को कहेंगे कि तुम हमको साथ ले जाओ, खींच के ले जाओ, जरा रुको इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चूंकि मुनाफिकों का नूर तो बुझ जाएगा, उनका नूर तो खत्म हो जाएगा, उनकी रोशनी बुझ जाएगी, तो ईमान वालों को आवाज देंगे जरा रुको ना, हमको अपने साथ ले जाओ ना। तो ईमान वाले कहेंगे कि जाओ ना पीछे जाओ पीछे, या फरिश्ते उनको कहेंगे पीछे जाओ, नूर तो पीछे तकसीम हो रहा है, बैटरी चार्जिंग करने की जगह पीछे है, पीछे वहां जाओ, यहां मत आओ। तो मुनाफिक लोग पीछे आएंगे, जहां रोशनी तकसीम हो रही थी, नूर मिल रहा था, वहां आएंगे तो वहां कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो नूर रोशनी तकसीम करने का, बांटने का टाइम पूरा हो गया, इसीलिए कुछ मिलेगा नहीं। तो फिर आएंगे असली जगह पर, इतने में तो ईमान वाले लोग जन्नत में पहुंच गए होंगे। अब ये मुनाफिकों को नूर नहीं मिला, अंधेरियों में गिरेंगे, जहन्नम में गिरेंगे, और ईमान वालों और मुनाफिकों के दरमियान एक दीवार हो जाएगी। इस दीवार को आराफ की दीवार कहते हैं, या कोई और दीवार हो है। लेकिन ये अजीबो गरीब दीवार होगी, दीवार ऐसी होगी कि बात हो सके, इधर जहन्नम में मुनाफिक काफिर, इधर जन्नत में मुसलमान ईमान वाले आपस में बात करते होंगे दीवार के ऊपर से। और फिर जो है ईमान वाले उनको तंबी करेंगे कि देखो भाई, तुम ईमान नहीं लाए ने तब तुमको जहन्नम में जलना पड़ रहा है, हम ईमान लाए, नेक आमाल किए, उसकी बरकत से अल्लाह ने हमको जन्नत अता फरमा दी। अजीब। और ऐसा भी अंदाजा है, बाज रिवायतों से यूं भी पता चलता है कि काफिर मुशरिक लोग को पुल सिरात पर पूरा चढ़ना नसीब नहीं होगा, बस वो आएंगे और जहन्नम के दरवाजों के रास्ते से जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, और मोमिन लोग पूरा पुल सिरात पार करके जन्नत में चले जाएंगे। तो मुनाफिक लोगों को, काफिर लोगों को, नाफरमान लोगों को पूरा जहन्नम पुल सिरात पार करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही वो पुल सिरात पर आएंगे तो या तो थोड़ा बहुत चढ़ेंगे, या ये कि बिल्कुल चढ़ नहीं पाएंगे, या थोड़ा बहुत चढ़ेंगे फिर ये जहन्नम में गिर जाएंगे। काफिर मुनाफिक और गुनहगार मुसलमानों का भी थोड़ा ऐसा हाल होगा। अल्लाह आपकी मेरी हिफाजत करे, पुल सिरात पर ईमान का नूर अता फरमावे, पुल सिरात पर फिसलने से हिफाजत फरमावे, पुल सिरात पर कटने से हिफाजत फरमाए, पुल सिरात के आजू बाजू जो लोहे के बड़े बड़े आंकड़े हैं उसमें फंस जाने से अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमावे, और जो ईमान वाले ईमान की रोशनी में पूरे पुल सिरात को पार करके जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला उस जमात में आपको और मुझको शामिल फरमावे, और कयामत के दिन ये ईमान का नूर हमारे लिए जगमगाता होवे, अल्लाह ऐसी नेक बख्ती और शहादत हमको अता फरमावे। तो ये जो ईमान है ना दिल में, ये छुपा हुआ, ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती। कयामत के दिन ये लाइट बन के चमकेगा। اور دنیا کے اندر ایمان دل میں ہو، زبان پر بھی ہو، اور نیک اعمال بھی ساتھ میں کرنے کے، تو نیک اعمال کی برکت سے بھی قیامت کے دن عجیب و غریب نورانیت اللہ عطا فرمائیں گے۔
أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔
یہ سورۃ الحدید کی 16 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اور جو حق اور سچی بات نازل ہوئی اس کے لیے جھک جاوے، اس کے لیے گر گڑائیں، اور وہ ان لوگوں جیسے نہ بنے جن کو اس سے پہلے آسمانی کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نافرمان ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالی زمین کو اس کے مرنے یعنی خشک سوکھی ہونے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، ہری بھری تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ پکی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی، لہذا تم عقل یعنی سمجھ سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح یعنی خلاص کے ساتھ قرض دیا کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور ان لوگوں کو عزت کا ثواب ملے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور ان کے سب رسولوں پر ایمان لائے، تو وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک سچے ایمان والے اور شہید یعنی گواہی دینے والے ہیں۔ یہاں شہید کا میننگ گواہی دینے والے، اور ہر مومن اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سچے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اسی لیے ہر ایمان والا ایک اعتبار سے صدیق اور شہید ہے۔ ان کے لیے ان کا اجر یعنی ثواب اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، وہی جہنم والے لوگ ہیں۔ جو لوگ پکے ایمان والے ہیں،
اللہ کی عبادت اور اطاعت پابندی کے ساتھ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اس آیت میں صدیق اور شہید کا لقب دیا گیا اور اس امت محمدیہ کی خوبی یہ ہے کہ اس امت کا ہر امتی پچھلے نبیوں کی امت کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دینے والا بنے گا جب پچھلی امت اپنے نبیوں کو جھوٹا بتلائے گی اپنے نبیوں کے خلاف بولے گی تو امت محمدیہ پچھلے نبیوں کو سچا بتلائے گی کہ اللہ یہ نبیوں نے آپ کی بات پہنچا دی تھی اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اچھی طرح جان لو کہ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی تو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کھیل کود اور ظاہری سجاوٹ اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر یعنی بڑائی جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ایک دوسرے سے خود کو زیادہ بتانے کی کوشش کرنا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ جس سے اگنے والی چیز کسانوں کو خوش کرتی ہے پھر وہ اگنے والی چیز سوکھ جاتی ہے پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی یا پیلی پڑ گئی یا یوں ترجمہ کرو پھر وہ اگنے والی چیز اپنا زور دکھاتی ہے اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی ہم لوگوں کو سمجھا دی کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے کہ کھیتی سوکھ جاتی ہے پیلی پڑ جاتی ہے پھر یہ کھیتی چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت کے اندر سخت عذاب ہے اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ پوری دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرما دی. اللہ ہم سب کو اس دنیا کی حقیقت سمجھا دے. یہ فانی دنیا ختم ہونے والی دنیا برباد ہونے والی دنیا قیامت کے دن سور پھونکے جانے کے اوپر مٹ جانے والی دنیا اللہ اس کی حقیقت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے. اب ایک آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ ایمان والے جتنے بھی دنیا کے اندر ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ وقت
آیا نہیں؟ یہ سوال کر کے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ایمان والوں کو اب یہ کام کر لینا چاہیے، ایمان والوں کے اندر یہ صفات اور یہ خوبی اب آ جانی چاہیے۔ جیسے کہ ایک بچہ ہے اور وہ بچہ طوفان مستی کرتا ہے، عمر بڑی ہو گئی، 15-17 سال کا ہو گیا، تو اس کے ماں باپ کہتے ہیں نا کہ اب تو تو بڑا ہو گیا، اب کیا تو طوفان مستی کرتا ہے، اب تو تو سدھر جا، اب تو تجھے سدھر جانا چاہیے۔ بس اس انداز کے اندر، اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے اب یہ وقت آ چکا کہ دل میں اللہ کی نصیحت کو جمع دے دے، دل کے اندر قرآن جو اللہ کے یہاں سے آیا اس کو جمع دے دے، اور دین کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے آدمی جھک جاوے، اور انسان دل سے ارادہ کر لے کہ میں اب شریعت پر پوری پابندی سے عمل کروں گا اور گناہوں کو چھوڑ دوں گا، اس کا پکا ارادہ کر لے، اور اس کو آیت کے اندر خشوع کہا گیا، یعنی سکون، کہ دل جب شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا تو اسی کا نام دل کا سکون ہے، اور گناہ جب آدمی کرتا ہے، شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ دل میں ایک طرح کی حرکت ہے، نافرمانی کا سلسلہ اس کے اندر، دل کے اندر موجود ہے۔ اب دل کا جھک جانا کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بات سمجھو کہ انسان کا دل نرم ہو جاوے، دوسری بات انسان نصیحت کو ماننے والا بن جاوے، تیسری بات شریعت کے اوپر عمل کرنے والا بن جاوے۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ انسان قرآن کے اندر جتنی باتیں آئی ہے ان قانون پر عمل کرے، جو کرنے کے کام ہے اس پر عمل کرے، بچنے کے کام سے اپنے آپ کو بچاوے۔ قرآن پر عمل کرنے کے اندر سستی نہ کرے، قرآن پر عمل کرنے میں کمزور نہ بنے، بلکہ پوری تیاری کے ساتھ قرآن پر عمل کرنے والا بن جاوے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بعض ایمان والے ان کے دلوں کے اندر عمل کرنے کے اعتبار سے کچھ سستی ہوئی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اتاری۔ اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کرام جو عمل کرنے میں مضبوط تھے، جب ان صحابہ کرام میں معمولی سی، صحابہ کے اندر جو بات آئے گی معمولی سی، عمل کرنے میں سستی اور کمی محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ شریعت پر عمل کرنے میں سستی اور کمی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ تو قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ ہے، تو پھر صحابہ نے ایسا عمل کر کے دکھلایا، اللہ اکبر، کہ ان کے برابر کون عمل کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکہ کے اندر صحابہ کے لیے حالات تھوڑے سخت تھے، مدینہ منورہ گئے تو
تو صحابہ کرام کو کاروبار میں تھوڑی سہولت ہوئی, آرام ملا. تو بعض لوگوں میں, کچھ لوگوں میں ایسا ہوا کہ عمل کرنے کے اندر جو محنت کرنے کی ان کی عادت تھی اس میں کچھ کمی آ گئی, کچھ سستی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری, اور قرآن اترنا شروع ہوا اس کے 13 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسلام میں آئے, ایمان قبول کیا, اس کے 4 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور ہم کو تنبیہ کی گئی کہ عمل کے لیے مضبوط ہو جاؤ. اللہ اکبر, صحابہ عمل کے لیے ایک دم تیار, عمل میں ایک دم آگے بڑھنے والے بن گئے. انسان ہے, کچھ کمی کوتاہی آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر کے بتلا دیا کہ نہیں, ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے, پورے طور پر شریعت پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جاؤ. حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے پہلی چیز جو لوگوں سے اٹھا لی جائے گی, لوگوں میں سے نکال دی جائے گی, وہ خشوع ہے. اللہ اکبر, دل کی نرمی, نصیحت کو قبول کرنا, یہ دل کی نرمی کا سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی. آج لوگ دل کی نرمی سے محروم ہیں. اللہ آپ کو, مجھے, سب کو نماز میں خشوع عطا فرماوے, قرآن کے لیے خشوع عطا فرماوے, شریعت پر عمل کے لیے خشوع عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ دل کے اندر اپنی بارگاہ میں نرمی اور رونا عطا فرماوے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یمامہ ایک جگہ کا نام ہے, وہاں کے کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور یہی آیت پڑھی گئی, الم یعنن الذین والی, تو لوگ رو پڑے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان کی طرف دیکھ کر کے, شروع شروع زمانے میں دل کے اوپر جب حالات طاری ہوتے, احوال واردات طاری ہوتے, حالات آتے, تو دل نرم ہو جاتے. اور جب حالات اور واردات غالب آ جاتے ہیں تو معمولی معمولی چیز سے انسان کا دل متاثر ہو جاتا ہے. تو انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ میرے دل میں اللہ کے لیے خشوع آ جاوے, نماز کا خشوع آ جاوے, شریعت پر عمل کا خشوع آ جاوے, نرمی آ جاوے. فضیل بن عیاض, وہ تو پہلے آؤٹ لائن کے اوپر تھے, ایک مرتبہ کہیں چوری کرنے گئے یا ڈاکہ ڈالنے گئے اور کسی کو یہ آیت پڑھتے سنا, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, تو سنا تو فرمایا آن الرجوع والخشوع,
بس 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 میں اب اللہ کی طرف آ گیا، میرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، اور پھر گنڈہ گردی سے، چوری ڈاکہ گیری سے توبہ کر لی، لوگوں کے حق ادا کی، آج تک جتنی چوری کی تھی، ڈاکو بن کے مال لوٹا تھا، سب کا مال ادا کیا، اور توبہ تلہ کر کے اللہ والوں کی صحبت میں رہے تو ولی بن گئے، حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ولی بن گئے۔ یاد رکھو، دنیا میں لمبی لمبی امیدیں مت باندھو، ورنہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ بہت لمبی لمبی دنیا کی امیدیں نہیں باندھنے کی، ورنہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت کے اندر فرمایا گیا، اس آیت کے بارے میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سب مومن شہید ہے، اور پھر حضور نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ، اللہ اکبر، وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو ایمان کی توفیق دی، ہم ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اس لیے ہر آدمی شہید یعنی ایمان کی گواہی دینے والا کہا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہو گیا شہید اور صدیق۔ صدیق یعنی اللہ کے خاص قسم کے سچے لاڈلے پیارے بندے۔ تو ایمان کی برکت سے، اللہ پر ایمان، نبیوں کے اوپر ایمان، قرآن پر ایمان، اس ایمان کی برکت سے اس امت کا ہر ہر امتی صدیق بھی ہے اور شہید بھی ہے۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ صدیق یعنی بہت بڑا سچا بندہ، جس کی بات بھی سچی، جس کا عمل بھی سچا، وہ صدیق، اور شہید۔ تو ایمان کی برکت سے اس امت کا ہر ہر انسان صدیق اور شہید ہے۔ لیکن صدیق اور شہید کا ایک اور درجہ ہے، دوسری کیٹیگری، وہ کیٹیگری ذرا اونچی ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سبحان اللہ، یہ ایک اسپیشل کیٹیگری ہے، ایک اسپیشل درجہ ہے، یعنی جو لوگ ایمان لانے کے بعد خوب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام بہت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بہت مضبوط عمل کرتے ہیں، ناپاک شہوت اور غفلت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، بس وہ ٹاپ کوالٹی کے، اونچے درجے کے صدیق لوگ ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے جان دینے والا وہ شہید ہے، وہ اسپیشل کیٹیگری ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے اوپر لعنت کرے وہ شہید نہیں ہو سکتا، لعنت کرنے والا شہید نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات خاص طور پر سمجھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مجمع کو ایک عجیب بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ کہ لوگو تم کو کیا ہو گیا, تم دیکھتے ہو کہ کوئی آدمی لوگوں کی عزت اور آبرو کو زخم پہنچاتا ہے, یعنی لوگوں کو عزت آبرو لیتا ہے, کسی کے بارے میں برائی بات کرتا ہے, گندی بات کرتا ہے, کسی پر تہمت ڈالتا ہے, کسی پر الزام ڈالتا ہے. تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی آدمی لوگوں کی عزت آبرو کو زخم پہنچاوے, نشان پہنچاوے, اور تم اس کو روکتے نہیں. ارے روکتے تو نہیں بلکہ اس کو برا بھی نہیں مانتے ہو. تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر ہم اس کو روکنے جائیں گے تو وہ ہمارے خلاف بولے گا, ہمارے خلاف گندی زبان چلائے گا, اس کا ہم کو ڈر لگتا ہے کہ وہ ہماری عزت پر, ہماری آبرو پر بھی حملہ کرے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم شہیدوں میں نہیں ہو سکتے. یعنی جو آدمی ایسی نرمی کرے, دوسروں پر آنے والی تہمت, دوسروں پر آنے والے الزام سے اس کو روکنے کا کام نہیں کرے تو وہ شہیدوں میں شامل نہیں ہوں گے. کون سے شہیدوں میں؟ جو قیامت کے دن پچھلے نبیوں کی امت کے مقابلے میں گواہی دیں گے, ایسے لوگوں میں وہ شامل نہیں ہوں گے. یہ تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, اور وہاں سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف میں نقل کیا ہے. یہ حضرت عمر فاروق کا فرمان بہت بڑی نصیحت ہے کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگاتا ہو, بہتان لگاتا ہو, الزام لگاتا ہو, کسی کی عزت لیتا ہو, کسی کی آبرو لیتا ہو, تو فوراً اس کو روک دو کہ تم غلط کہہ رہے ہو, یہ بات صحیح نہیں ہے. فوراً روکو, دل سے برا مانو, ورنہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شہداء کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکیں گے, محروم ہو جائیں گے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, سبحان اللہ, وہ تو حقیقت میں اس آیت کے مصداق تھے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم, کہ جو اللہ پر ایمان لائے, جو نبیوں پر ایمان لائے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں, اور حضور کی زیارت ان کو ایمان کے ساتھ نصیب ہوئی, وہ پیارے پیارے صحابہ, واہ واہ, وہ تو ہر صحابی اللہ کے نزدیک صدیق ہے اور ہر صحابی اللہ کے یہاں شہید ہے. سبحان اللہ, قاضی صاحب نے تفسیر مظہری میں قربان جاؤں کتنی پیاری تفسیر کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, جنہوں نے اللہ رسول پر ایمان قبول کیا, ہر ہر صحابی صدیق ہے اور ہر صحابی شہید ہے. کتنی بڑی بات, اسی لیے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی, وہ حضور کے کمالات میں, حضور کی خوبیوں میں ایسا ڈوب گیا کہ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ, کتنی بڑی دولت, کتنی بڑی نعمت. اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں اس آیت کریمہ کا مصداق بنا دے وے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ہم الصدیقون والشہداء عند ربہم. اللہ اس آیت کا ہمیں واقعی مستحق بنا, واقعی مصداق بنا دے دنیا اور آخرت میں. اور دیکھو بھائی, انسان کو بہت جلدی اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے, इसलिए कि आदमी अगर तौबा जल्दी नहीं करता तो तौबा की तौफीक बाकी नहीं रहती और धीरे धीरे नऊज़ु बिल्ला वो आदमी कुफ्र तक पहुंच जाता है, कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। इसलिए जितना मौका हो इतनी जल्दी तौबा कर लेनी चाहिए। फिर आगे एक मिसाल दी गई, अजीब मिसाल दी गई। दोनों आयतों को जोड़ो तो नतीजा क्या निकलेगा? इंसान के दिल के अंदर एक जमीन है, दिल की भी एक जमीन है। दिल के अंदर जो जमीन है वो ईमान की बरकत से जिंदा होती है। जैसे दुनिया में जो जमीन होती है उस पर बारिश बरसेगी, पानी डालेंगे, बीज डालेंगे तो खेती उगेगी, और दिल की जो जमीन है उसमें ईमान की बरकत से हरियाली आएगी, सही इल्म की बरकत से दिल की जमीन हरी हरी बनेगी। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत के जरिए दिल की जमीन हरी 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 हो जाएगी। और कुरान ये एक ऐसी नेमत है कि कुरान जब मोमिन के दिल में पहुंचता है तो उसकी बरकत से मोमिन का दिल जिंदा हो जाता है, मोमिन का दिल ताजा हो जाता है, मोमिन का दिल ईमान से लहला उठता है। अब ये दुनिया की जिंदगी की क्या हकीकत है देख लो। बच्चों के जो खेल होते हैं ना वो लाइब, जवानों के तमाशे लहवा, औरतों का बनाओ सिंगार ऐसी चीजें समझो के जीना, आपस में फखर तफाखुर, माल दौलत को ज्यादा करने का चक्कर तकासुर, ये अजीब इंसान की जिंदगी का खुलासा अल्लाह ताला ने इस एक आयत के अंदर बयान फरमा दिया। देखो समझो, इंसान की जब शुरू जिंदगी होती है बचपना, बचपना तो बचपने के अंदर क्या होता है, इंसान जो खेल खेलता है उसमें कोई फायदा नहीं देखता, बेनिफिट नहीं देखता, बस खेलेगा। छोटे छोटे बच्चे बचपन में जो खिलौने खेलते हैं उनका कोई फायदा सामने नहीं होता, बस खेल खेल होता है। और फिर जब उम्र बच्चे की थोड़ी बड़ी होती है तो तफरीह के लिए, दिमाग को खुश करने के लिए, दिल को बहलाने के लिए, टाइम पास करने के लिए खेल खेलता है, और साथ साथ के अंदर कुछ फायदा भी होता है, एक्सरसाइज हो जाएगी, वर्जिश हो जाएगी, कसरत हो जाएगी, कुछ फायदा हो जाता है। जैसे बड़े बच्चे खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं, निशाने करते हैं, वो लहव होता है। फिर इंसान अपने बदन और कपड़े को सजाने के चक्कर में लेता है, वो जीनत है, जेब जीनत है। तो ये इंसान पैदा होने से लेकर मौत तक दुनियादार इंसान जिन कामों में बिजी रहता है, मशगूल रहता है, खुश रहता है, उसको पूरी तरतीब के साथ अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया कि पहले बच्चों जैसे खेल जिसमें कोई फायदा नहीं, फिर बड़ों के खेल जिसमें कुछ फायदा भी होता है, फिर जेब जीना टिप टाप, फिर आपस में फखर, फिर माल ज्यादा औलाद ज्यादा उस पर फखर। अजीब इंसान की जिंदगी है। اور انسان کی حالت کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر زمانے کے اوپر خوش رہتا ہے، اپنی زندگی کی ہر حالت کو اچھا جانتا ہے، اپنی زندگی کی ہر حالت پر اطمینان سے رہتا ہے، لیکن جب ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں آگے بڑھتا ہے تو پچھلے زمانے کی کمزوری اور لغویات پر پچھتاتا ہے۔ آپ دیکھو چھوٹے بچوں کو، شروع زندگی میں جو کھیل کھیلتے ہیں نا، تو بچوں کے کھلونے، رمکڑے، ٹوائز، اس کو وہ کتنا قیمتی سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے روتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کھلونا گم ہو گیا تو شور روم براڑے پاڑیں گے، آپ کہیں گے کہ 2 روپے کا تو کھلونا تھا، اس میں کیا شور کرنے کا، ابھی لاری آئے گی دوسرا لے لیں گے۔ لیکن نہیں، بچوں کا شور کیوں؟ ان کی نظر میں وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ وہ کھلونا ادھر ادھر گیا یا کسی نے لے لیا تو بچوں کو صدمہ ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ کیسا غم ہوتا ہے، جیسے بڑے آدمی سے کوئی بنگلہ لے لے، کیسا غم ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو کھلونا لے لے تو ایسا غم ہوتا ہے، سوچ لو۔ لیکن جب بچپن سے وہ آگے بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو افسوس کرتا ہے کہ ہائے ہائے، بچپن میں کھلونے کھیلے نے، وہ کھلونے کے اوپر مجھے اتنا غم ہوتا تھا کہ 1-2 روپے کا پلاسٹک کا کھلونا گم ہو جاوے یا ٹوٹ جاوے تو میں روتا تھا، کھاتا نہیں تھا، سوتا نہیں تھا، پانی نہیں پیتا تھا، امی کو ضد کرتا تھا کہ امی لاؤ کھلونا، لاؤ نے لاؤ جی۔ تو آدمی کیسا غم کرتا ہے، سبحان اللہ۔ بس یہ ہے دنیا کی زندگی کا حال، یاد رکھ لو، دنیا بس ایسی ہی ہے۔ آج دنیا کے اندر جو سامان ہے، جس کے لیے انسان رات دن محنت کرتا ہے، آخرت میں جائے گا تو پچھتائے گا کہ ارے ارے، دنیا کی فانی دولت کے لیے میں نے ٹائم برباد کیا، فانی نعمت کے لیے، افسوس کرے گا انسان۔ پھر جوانی آتی ہے تو زینت، ٹپ ٹاپ بناؤ، سنگار، پرسنالٹی کو چمکاؤ، باڈی کو اچھا دکھاؤ، کپڑے اچھے۔ پھر تھوڑی اور عمر آگے بڑھتی ہے تو فخر چالو ہوگا، میرے پاس اتنا مال، تیرے پاس کم، میرے پاس اتنی دولت، تیرے پاس کم، میرے اتنے بچے، تیرے پاس کم۔ یہ بس زندگی کے چکر چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی مر کے قبرستان جاتا ہے، وہاں تک یہ زندگی کے سارے چکر چلتے ہی رہتے ہیں۔ بچپن میں کھیل تماشے، جوانی میں زینت، ٹپ ٹاپ فخر، بڑھاپے میں مال اور دولت، آل اولاد کو گنانا، یہ سب فانی مقصد ہے اور خیال ہے خیال۔ بس ایسی زندگی انسان کی گزرتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مثال دی، جو آج کل بارش کے دنوں میں یہ مثال نمونہ ہم کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ کیا مثال بیان فرمائی؟ کہ گرمی کے آخری دنوں کے اندر زمین پوری سوکھی ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہمارے علاقے کے اندر نہر ہے، کنویں ہیں، بورنگ ہے، ورنہ جن علاقوں میں نہر ندی نہیں ہے وہاں حالات جا کے دیکھ لو، جو صرف بارش پر جیتے ہیں کہ گرمی کے جب آخری دن ہوتے ہیں تو پوری زمین سوکھی ایک دم معلوم ہوگی، پھر بارش برسے گی تو بہترین ہری بھری کھیتی ہو جائے گی۔ پھر کھیتی جب تیار ہو جائے گی تو پیلی ہوتی ہے، کاٹ کے لے آتے ہیں، دانا الگ، بھوسا الگ، چورا ہو گیا، سب ختم۔ سبحان اللہ، یہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، دنیا کی زندگی بھی ایسی۔ دیکھو کفار، کفار ایک تو مذہب کے اعتبار سے ہم بولتے ہیں، کہ یہ ایمان والا یہ کافر, اور دوسرا عربک ڈکشنری کے اندر کفار کافر کاشتکار کھیڑوت کسان کو بھی بولتے ہیں عربی ڈکشنری کے اندر. دونوں طرح کے معنی اس آیت کے اندر ہے کہ جب بارش برستی ہے تو کھیتی کی وجہ سے ایمان والا, یا یہ کہ کسان چاہے مومن ہو کافر ہو وہ خوش ہو جاتا ہے, پھر وہ کھیتی کاٹ کے ختم ہوتی ہے. یہ دنیا کی ہریالی, دنیا کی نعمتیں ایک دن ختم ہونے والی ہے, اور وہ دن موت کا ہے اور قیامت کا دن ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ دنیا کی ہریالی, یہ دنیا کی رنگینی ایک دن فنا ہونے والی ہے, سوکھنے والی ہے, مٹنے والی ہے. سبحان اللہ. انسان تو ذرا سوچ تو صحیح, بچپن میں تو کتنا پیارا ہوتا ہے, جوانی میں کتنا خوبصورت ہوتا ہے, بڑھاپے میں کیسا سب ختم ہو جائے گا, خوبصورتی بھی ختم, سب چیزیں ختم. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو کمر جھک جاتی ہے, بچے مذاق اڑاتے ہیں, دادا یہ کمان کتنے میں آئی؟ تو بیٹا جب تو بھی جو ہے 60 کے اوپر کا جائے گا تو تجھے بھی ایسی کمان آئے گی, فری آف چارج آئے گی, کمر جھک جائے گی. تو بچپن کا پیارا پیارا بچہ, جوانی کا خوبصورت خوبصورت جوان بڑھاپے میں آ کر کے سوکھ گیا, کمزور پڑ گیا, چمڑی پہ کرچلی آ گئی, خوبصورتی ختم ہو گئی, سیدھی کمر کمان جیسی ٹیڑھی اور وانکی ہو گئی, اور یہ انسان کی زندگی کا حال ہے. اب جو کھیتی ہوتی ہے یا دنیا کے اندر جو نعمت ملتا ہے, تو دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو, مال دولت عزت تندرستی اور کھیتی باڑی, تو اس میں مومن کی خوشی اور کافر کی خوشی میں بڑا فرق ہے. مومن کو نعمت ملتی ہے, کھیتی ملتی ہے, مال ملتا ہے, دولت ملتی ہے, تو وہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نعمت کو استعمال کرتا ہے, ایمان کے اوپر مضبوطی سے عمل کرتا ہے. اور ایک کافر کے پاس, نافرمان کے پاس اللہ کی کوئی نعمت آتی ہے تو وہ زیادہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہوتا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں مشغول ہوتا ہے, نعمت کو اڑاتا ہے, نعمت کو غلط کاموں کے اندر لگاتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے, اور یہ فرق ہونا چاہیے مومن میں اور بے ایمان کے اندر. ہمیشہ یاد رکھو کہ مومن کے پاس کوئی نعمت آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اور اس نعمت کو اللہ کے راضی کرنے والے کاموں میں لگاوے. نافرمان اور کافر کے پاس نعمت آتی ہے تو زیادہ گناہ کرتا ہے, زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ ہم سب کو اللہ کی دی ہوئی تمام نعمت کی صحیح قدر عطا فرمائے. بہت بڑی چیز ہے, اللہ کی نعمت کی قدر نصیب ہو جاوے. اللہ آپ کو, مجھے, پوری امت کو اس کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے. سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یہ سورة الحديد کی
21 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، تم اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ اس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے۔ وہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار رکھی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ اور ان کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مغفرت کا مل جانا، جنت کا مل جانا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ اللہ اپنا فضل جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ کوئی مصیبت جو زمین یعنی دنیا میں پڑے، دنیا میں آ پہنچے اور خود تمہاری جانوں کو پہنچے، وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں، اس کو دنیا میں ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ یقین جانو یہ پہلے سے تقدیر میں لکھ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ تمام انسانوں کی تقدیر اللہ نے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، اور اسی تقدیر کے مطابق اس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ یہ اس لیے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے، یعنی تندرستی چلی گئی، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، عزت چلی گئی، اس کے اوپر کوئی غم نہ ہوئے۔ یہ اس لیے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہی اس پر تم غم میں نہ پڑو، اور اس اللہ تعالیٰ نے تم کو جو دیا ہے اس پر تم نہ اتراؤ، اور اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے، بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھو جس آدمی کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ آدمی کبھی ہاتھ میں سے کوئی نعمت چلی جاوے تو اس کے اوپر غمگین ہوتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیوے تو اس پر اتراتا نہیں ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں، اور جو شخص بھی منہ پھرا لے تو یاد رکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہیں اور سب خوبیوں والے ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود بھی بخیل اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی بخیل بنو، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے منہ پھرا لیتا ہے، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے منہ پھراتا ہے تو اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
اور پکی بات ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے, اور ہم نے لوہا اتارا یعنی لوہا پیدا کیا جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں, اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر طور پر جان لیوے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیوے کہ کون بغیر دیکھے ان اللہ تعالیٰ کے دین کی اور ان کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زور والے بڑے زبردست ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے باقاعدہ ترازو اتاری گئی اور بتلایا گیا کہ اس ترازو کے ذریعے سے انصاف کرنے کا کام کرو, برابر برابر تولنے اور ناپنے کا کام کرو, اور شریعت کے اندر جو قانون ہے, شریعت کے اندر جو احکام ہیں, وہ بھی جو ہے ایک طرح کی ترازو ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان صحیح غلط وغیرہ کو پہچان سکتا ہے اور انصاف دنیا کے اندر قائم کر سکتا ہے. اس آیت کے اندر انسانوں کو, تمام ایمان والوں کو جنت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا کہ جنت ایسی چیز ہے اس کی طرف تم دوڑ پڑو, اللہ کی مغفرت ایسی چیز ہے کہ تم اس کی طرف دوڑ پڑو. کیا مطلب جنت کی طرف دوڑ پڑنے کا, مغفرت کی طرف دوڑ پڑنے کا؟ پہلا مطلب سمجھو, انسان کی زندگی, انسان کی تندرستی, انسان کی طاقت کیپیسیٹی, اس کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. انسان نیک کام کرنے کے اندر سستی نہ کرے, انسان نیک کام کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے. ابھی تندرستی ہے, آدمی کوئی نیک کام کر سکتا ہے تو کر ڈالے, اسی لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی بیماری آ جاوے, کوئی عذر آ جاوے اور پھر تم جو ہے کوئی نیک کام نہ کر سکو. اسی لیے ابھی تندرستی اور عمر ہے, نیک کام کا موقع ہے, کر ڈالو. بعض مرتبہ کوئی نیک کام کرنے کے لیے آدمی آگے پیچھے ہوتا ہے اور موت آ جاتی ہے اور نیک کام نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اپنی زندگی, اپنی تندرستی, اپنی طاقت کو غنیمت سمجھ کر کے نیک کام کر لو جو تم کو اللہ کی جنت تک پہنچا دے وے. یہ ہے جنت کی طرف دوڑ پڑنا کہ نیک کام کرنے کے لیے دوڑ پڑو, نیک کام کر ڈالو, فوراً نیک کام کرو. دوسری بات, دوسرا میننگ یہ ہے کہ نیک اعمال میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جتنے بھی نیک کام ہے اس میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. آج لوگ دنیا کمانے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, عہدے لینے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ نیک اعمال میں، نیک کام میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں سب سے پہلے جاؤ اور سب سے اخیر میں نکلو مسجد سے۔ کتنی بڑی بات کہ نماز اور نیکی اور ثواب کمانے میں سب سے آگے، کہ مسجد سب سے پہلے گئے اور سب سے اخیر میں مسجد سے باہر نکلو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے دین کے لیے قتال کا موقع آئے، جنگ کا موقع آئے تو پہلی صف میں رہو، آگے رہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نماز ہو رہی ہو، جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو تو جو تکبیر اولا کہی جاتی، یعنی پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے، شروعات ہوتی ہے، تو اس وقت مسجد میں حاضر رہنے کی کوشش کرو، تکبیر اولا کے اندر حاضری کی کوشش کرو۔ گویا کہ ہر نیک عمل کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو آدمی دنیا میں کسی چیز کو ٹارگیٹ بناتا ہے، نسب العین بناتا ہے کہ یہ میرا نسب العین ہے، یہ میرا ٹارگیٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنا نسب العین، اپنا ٹارگیٹ جنت اور اللہ کی مغفرت کو بناؤ، اور پوری محنت پوری کوشش جنت کمانے کی کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کرو۔ یہ ہے ایک ایمان والے کی اصل محنت اور اصل کوشش، اصل فکر۔ اللہ تعالی جو ہے ہم سب کو جنت اور مغفرت کمانے کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ بڑی اونچی بات آیت میں ہم لوگوں کو فرمائی گئی۔ اس کے بعد سمجھو کہ جنت کی چوڑائی سمجھانے کے لیے ایک ماپ بتلایا، ایک پیمانہ بتلایا، ایک ناپ بتلایا۔ کیا ناپ بتلایا؟ کہ ساتوں آسمان کو، ساتوں زمین کو ایک ساتھ جوڑ دیوے تو کتنی زیادہ جو ہے چوڑائی ہو جاوے۔ سوچو ابھی زمین کتنی چوڑی، دیکھو فیجی سے دنیا شروع ہوتی ہے، فیجی کے قریب جو آئلینڈ ہے مشرق میں، پورو دیشا میں، وہاں سے جگت اور دنیا شروع ہوتی ہے، اور امریکہ میں بالکل آگے سان فرانسسکو، اس طرف دور دور جا کر کے جگت اور دنیا بظاہر ختم ہوتی ہے۔ کتنی چوڑی دنیا ہو گئی، کتنی پوڑی دنیا ہو گئی۔ کا یہ جو دنیا ہمارے سامنے ہے ایسی سانپ، تو پھر کتنی پوڑائی چوڑائی ہو جاوے۔ پھر ساتوں آسمان کتنی زیادہ چوڑائی اور پوڑائی ہو جاوے۔ تو کا ساتوں زمین، ساتوں آسمان کو ایک ساتھ کر دو تو جتنی چوڑائی ہوئے، کہا وہ جنت کی چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ جنت کی چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہے، یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا۔ اس لیے کہ انسان جب کوئی چیز کتنی چوڑی سوچتا ہے تو کہتا ہے کہ یہاں سے لے کر کے کلکتہ تک چوڑی، یہاں سے لے کر کے جدہ مکہ تک چوڑی، یہ سوچتا ہے آدمی۔ تو ہماری سوچ دنیا کی ہے، ہم کو زمین آسمان دکھتے ہیں، اسی لیے ہماری سوچ کے حساب سے کہا گیا کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کے برابر جو چوڑائی ہوتی ہے اتنی چوڑائی اس سے زیادہ چوڑائی اللہ تعالیٰ نے جنت کی رکھی ہے. جب جنت اتنی چوڑی تو آپ دنیا میں جانتے ہیں کہ لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی کم ہوتی ہے. تو جب جنت کی چوڑائی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے زیادہ تو پھر سوچو جنت کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی اور جنت کتنی بڑی لمبی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اسی جنت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جنت, جنت کی نعمت, مغفرت یہ اللہ تعالی اپنے فضل سے جس کو چاہیں گے اس کو عطا فرمائیں گے. دنیا میں انسان جو نیک اعمال کرتا ہے اگر انصاف سے دیکھا جائے تو دنیا کے اندر جو نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہے اس نعمت کا بدلہ بھی نہیں. عمر بھر زندگی بھر انسان نیک اعمال کرے تو دنیا کی نعمتوں کا بدلہ نہیں ہو سکتی. تو جنت تو اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی. خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو صرف اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا, آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنے عمل سے جنت حاصل نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاوے, اللہ کی رحمت اور مہربانی ہو جاوے تو جنت ملے گی. اس کے بعد سمجھو اس دنیا میں انسان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, دنیا میں مصیبت آتی ہے تو اللہ کے یہاں وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. انسان کو اپنی ذات میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے یہاں تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تقدیر میں لکھ دی ہے. اور جو ہے یہ سب چیز اللہ کے لیے آسان ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت بڑا, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلے سے ہر چیز تقدیر کے اندر لکھ دی ہے. اب اس دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غفلت میں ڈالتی ہے. دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو آخرت کی فکر سے غفلت میں ڈالتی ہے. نمبر ایک دنیا کی راحت, دنیا کا سامان, دنیا کا موج مزہ کہ اس میں پھنس کر کے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. دوسری بات مصیبت اور غم, مصیبت اور غم میں بھی انسان مایوس ہو جاتا ہے, اللہ کی یاد سے غفلت میں پڑ جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے تقدیر پر یقین رکھو کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو اگر تمہاری تندرستی چلی گئی اور بیمار ہو گئے تو ابھی غمگین نہیں ہوں گے. اولاد چلی گئی مر گئی تو غمگین نہ ہو کہ بھائی اللہ کے یہاں تقدیر میں ہے. مال چلا گیا, دولت چلی گئی تو غمگین مت ہو, اللہ کے یہاں تقدیر میں لکھا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, تندرستی اولاد مال کی تکلیف سے اللہ بچاوے, لیکن ہمیشہ یاد رکھنے کا کہ میں تندرست ہوں اللہ کا فضل و کرم, بیمار ہو گیا اللہ کا فیصلہ, میں راضی, میرے پاس اولاد ہے, مال دولت سامان ہے, اللہ کا فضل و کرم, اولاد چلی گئی, مال اولاد چلا گیا, نعوذ باللہ, اللہ جو فیصلہ کرے میں اس کے اوپر راضی اور خوش ہوں. تو اس جگت میں جو مصیبت بھی آتی ہے, کبھی قحط اور دکاڑ آتا ہے, کبھی زلزلہ آتا ہے, کبھی کھیتی باڑی میں نقصان ہو جاتا ہے, کبھی بزنس میں نقصان ہوتا ہے, کبھی مال برباد ہو جاتا ہے, کبھی زخم آتا ہے, کبھی چوٹ آتی ہے, کبھی فیکچر ہو جاتا ہے, یہ سب چیزیں اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے, اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے, یاد رکھو. اس دنیا کی خوشی اللہ کے فیصلے سے, اس دنیا کی مصیبت اللہ کے فیصلے سے, اور یہ سب چیزیں انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دی تقدیر میں, پہلے سے اللہ تعالی نے لکھ دی. اس لیے دنیا کے اچھے حالات پر, برے حالات پر زیادہ دھیان مت دو. تکلیف, مصیبت, نقصان کے اوپر زیادہ افسوس نہ کرو. راحت, مال, دولت ملنے پر زیادہ خوش اور مست مت ہو جاؤ. اللہ کی یاد اور آخرت سے غفلت میں مت پڑو. یاد رکھو, اللہ تعالیٰ جو نعمت دیوے نے, یوں سمجھو اللہ نے اپنی مہربانی اپنے فضل و کرم سے ہم کو دیا. اللہ جو نعمت دیوے اس کے اوپر اترانے کا نہیں. ہاں, یعنی بعض مرتبہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے, میرا حق, میرا رائٹ, تو آدمی اتراتا ہے اور انسان اپنے اندر جو خوبی اور فضیلت ہے اس پر اترانے لگے تو فخر کرنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ کی نعمت کو ذاتی حق بھی مت سمجھو, اور اپنے اندر جو خوبی ہے, مال مرتبہ مل گیا, کوئی خوبی آ گئی, اس کے اوپر جو ہے فخر اور تکبر بھی مت کرو, بلکہ کوئی بھی نعمت ملی ہے اللہ کی طرف سے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. ہر انسان اپنی بعض چیزوں کے اوپر خوش ہوتا ہے, بعض چیزوں کے اوپر غمگین ہوتا ہے. اسی لیے کوئی مصیبت آوے تو صبر کرو, اللہ کے یہاں ثواب ملے گا, اور کوئی راحت اور نعمت ملے تو شکر کرو, اللہ ثواب عطا کریں گے. تو دنیا کی نعمتوں کے اوپر جو آدمی اتراتا ہے, فخر کرتا ہے, تو اللہ کے یہاں اس آدمی کے اوپر غضب اور غصہ ہے, اللہ کی نظر کے اندر اس آدمی کے اوپر غضب اور غصہ ہے. اللہ ہم سب کو مصیبت اور تکلیف میں حد سے زیادہ رنج سے بچا کے رکھے, اور نعمتوں کے موقع پر اترانے, فخر, تکبر سے بچا کے رکھے. مصیبت آئے صبر, ثواب ملے گا, نعمت ملے شکر, اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. آگے والی آیت بہت دھیان سے سمجھو.
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، تو ان کو کھلم کھلی نشانیاں لے کر کے بھیجا۔ کون سی کھلی نشانی؟ کھلم کھلے شریعت کے احکام، شریعت کے قانون، شریعت کے مسائل، تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جاوے۔ نمبر دو، اللہ نے نبیوں کو معجزات اور چمتکار عطا فرمائے، معجزات اور چمتکار کے ذریعے لوگ رسولوں کو آسانی سے مان لیوے۔ نمبر تین، نبیوں کے نبی بنائے جانے پر، رسولوں کو رسول بنائے جانے پر اللہ نے کھلم کھلی دلیل عطا فرمائی، کھلم کھلی دلیل عطا فرمائی، تاکہ لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ نبیوں کے نبی ہونے پر ایمان لانا آسان ہو جاوے۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر اللہ نے نبیوں کو آسمان سے کتاب بھی عطا فرمائی۔ چار بڑی کتاب تو ہم جانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور تقریباً 100 کے قریب اللہ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں اتاری۔ اس طرح 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کے ذریعے دنیا کے اندر بھیجی۔ اس کے بعد فرمایا کہ والمیزان، اللہ نے تراگڑے، وزن، کانٹا، یہ بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے وہ بھی اتارا۔ یہ ترازو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ترازو، اب کون سی ترازو مراد؟ دیکھو ترازو میں ہر ایک ترازو آ گئے۔ ایک تو جنرل تراگڑے، ترازو ہم جانتے ہیں، ادھر کلو، دو کلو، 200 گرام، 500 گرام کا وزن رکھا، اور دوسری طرف کوئی چیز رکھی اور تولتے ہیں۔ چھوٹے بڑے ہر قسم کی ترازو ہوتی ہیں، ایک ساتھ 100 ٹن، 200 ٹن، 500 ٹن تول لے وے، ایسے بڑے بڑے ترازو بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب نئے نکلے الیکٹرک یا الیکٹرانک یا ڈیجیٹل ترازو، کہ اس کے اندر بھی تول وزن ناپ ہوتا ہے۔ پھر یہ لائٹ کے میٹر، پانی کے میٹر، ٹیکسی کے میٹر، رکشہ کے میٹر، گیس کے میٹر، یہ بھی ایک طرح کی ترازو ہے، کہ اس میں آپ نے کتنا گیس، کتنا پانی، کتنی لائٹ استعمال کی، اس کا وزن ہوتا ہے اور اس کے مطابق بل آتا ہے۔ ارے اب تو ایسی ایسی ترازو ہو گئی کہ آپ کے بدن میں پریشر کتنا ہے، وہ پریشر بھی ناپنے کی ترازو آ گئی۔ آپ کے بدن کے اندر حرارت، گرمی کتنی ہے، بخار، تاؤ کتنا ہے، ٹیمپریچر کتنا ہے، اس کو ناپنے کی بھی ترازو آ گئی۔ ہوا میں، آب و ہوا میں، فضا میں کتنی گرمی ہے، کتنی ٹھنڈی ہے، اس کو ماپنے کی بھی ترازو آ گئی۔ بلکہ تمہاری باڈی میں آکسیجن کتنا ہے، اس کو ماپنے کی بھی ترازو آ گئی۔ تمہاری سانس جو چلتی ہے تو اس کو بھی ماپنے کی ترازو آ گئی۔ تمہارے دل کے اندر جو دھڑکن ہے، دھبکارے ہیں، یہ دھبکارے اور دل کی دھڑکن ماپنے کی ترازو بھی آ گئی۔ ہر چیز کی عجیب عجیب، نئی نئی، بہت ساری چیزوں کی ترازو اب دنیا کے اندر ایجاد ہو رہی ہے، سود کھوڑ ہو رہی ہے۔ تو ہر طرح کی ترازو مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر آسمان سے باقاعدہ ترازو اتاری اور فرمایا کہ اس کے ذریعے سے تول کے ناپ کے انصاف کرو، اس لیے کہ ترازو ہوگی تو برابر برابر حصے تقسیم کریں گے، ترازو نہیں ہوئے تو پھر کیسے برابر حساب کر کے انصاف کرے؟ اس لیے بھائی کوئی بھی چیز تو برابر خریدو، تول کے خریدو، گھر میں لا کے بھی تول کے دیکھنے کی، اور پیسے گنو تو برابر گنو، گھر لا کے بھی گننے کے، دیتے وقت بھی گننے کے، لیتے وقت بھی گننے کے، یہ سب حساب دھیان رکھنے کا تو اس میں خیر ہے، خیر اور بھلائی ہے۔ تو اللہ تعالی نے آسمان سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ترازو اتاری تھی اور حکم دیا تھا کہ اس کے ذریعے وزن کر کے پورے حق ادا کرو، پھر دنیا میں یہ ترازو چل پڑی۔ دوسری بات، میزان اور ترازو اس کا کام کیا ہے؟ انصاف کرنا، شریعت کے احکام، شریعت کے قانون، یہ بھی انصاف کے لیے آئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شریعت کے قانون پر عمل کرے گا تو انصاف کرنے والا بنے گا، اللہ کا حق ادا کرے گا، بندوں کا حق ادا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں سے فرشتوں کے ذریعے سے احکام اتارے، قانون اتارے، کہ جو آدمی ان احکام پر عمل کرے گا، قانون پر عمل کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس کو انصاف کی توفیق دیں گے۔ تو شریعت کے احکام، شریعت کے قانون انصاف کے لیے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے حقوں کا حق آدمی صحیح طریقے سے ادا کرے گا اور بندوں کے حق بھی ادا کرے گا۔ اس کے بعد لوہا، آئن، لوکھنڈ، اسٹیل کی بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، شریعت کے احکام ہیں، اللہ کے دین کے قانون ہیں، اس پر عمل کرانے کے لیے بعض مجبوری میں، تکلیف کے موقع پر لوہا کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ پڑھتا نہ ہو تو کہتے کہ استاد کو، ماسٹر جی کو آنکھ لال کرنی پڑے گی، اور بعض ماسٹر استاد لوگ کبھی لکڑی بھی چلا دیتے ہیں، تھپڑ بھی مار دیں گے، تماچا بھی رسید کر دیں گے۔ تو کہ شریعت کے احکام کے اوپر عمل کے لیے بھی، شریعت اور دین کی اشاعت کے لیے بھی بہت سی مرتبہ لوہے کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ لوہا جو ہے نا، لوکھنڈ، بہت کام کی چیز ہے، اللہ نے اس میں بہت فائدے رکھے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی بھی چیزیں بن رہی ہے اور نئی نئی ایجاد ہو رہی ہے، نئی نئی سود کھوڑ ہو رہی ہے، نئی نئی صنعت، ہنر، ادیوگ وجود میں آ رہے ہیں، ان سب کے اندر لوہے کی، لوکھنڈ کی ضرورت ہے۔ لوہے اور لوکھنڈ کے بغیر کوئی چیز نہیں بن سکتی، نہیں چل سکتی۔ اور دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر لوہے کے، لوکھنڈ کے فائدے بیان کیے، یعنی بتلایا کہ اس میں اللہ نے بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ اور میں نے سورت کے شروع میں کہا تھا کہ قرآن
اصل تو آیا ہے آخرت بنانے کے لیے، اللہ کی رضا والی زندگی کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ میں بعض مرتبہ بہت سے دنیاوی فائدے بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ تو یہ لکھن، یہ ہنر، یہ ادیوگ، یہ کاروبار، یہ دنیا کے اندر بھی بہت فائدے کی چیز ہے، اور اس کو صحیح شرعی طریقے سے کرے تو آخرت میں بھی ثواب کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہی ہنر، یہی ادیوگ، یہی کاروبار، یہی انڈسٹریز، یہی فیکٹریاں، یہی کارخانے انسان کو صحیح نیت سے کرنے کی وجہ سے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ کتنے غریبوں کو آپ کے کارخانے میں مزدوری ملے گی، کتنے لوگوں کو نوکری ملازمت ملے گی، کتنے لوگوں کی روزی روٹی کا ظاہری ذریعہ بنے گا، پھر اس میں سے جو مال پروڈکٹ ہوگا، مال تیار ہوگا، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ کو جو حلال نفع ملے گا وہ آپ دین کے کام میں استعمال کرو گے، فائدے ہی فائدے، نفع ہی نفع ہے۔ اور دیکھو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ انصاف دنیا میں قائم کرنے کے لیے لوہا، ہتھیار کو استعمال کرنا مجبوری کے درجے کے اندر ہے۔ دین کی اشاعت، شریعت پر عمل، اس کے لیے لوہا استعمال کرنا مجبوری کے درجے کے اندر ہے۔ اصل چیز تو کیا ہے؟ انسان کے ذہنوں کی تربیت ہوے، انسان کے ذہنوں کی تعلیم ہوے۔ اسی لیے کوئی بھی حکومت زور زبردستی کے ذریعے سے اصل کام نہیں کر سکتی، بلکہ لوگوں کا ذہن بنانا ہوگا، وچار دھارا لوگوں کی اچھی بنانی ہوگی، لوگوں کی سوچ وچار اچھے بنانے ہوں گے، لوگوں کے خیال اور ارادوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ تو جب لوگوں کے وچار، سوچ، ذہن کو آپ اچھا بناؤ گے تو پھر جو ہے زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بھائی آپ دیکھ لو، آج بھی دنیا کے اندر جن ملکوں میں لوگوں کو صحیح طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے، صحیح طریقے سے تربیت کی جاتی ہے، کیراونی سکسن اور کیراونی تعلیم اور تربیت صحیح ہوتی ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی جائز قانون وجود میں آتے ہیں لوگ خوشی خوشی عمل کرتے، وہاں ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں لوگوں کو سزا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں لوگوں کو مار پٹائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج ضرورت اس کی ہے کہ لوگوں کا ذہن، لوگوں کی وچار دھارا، لوگوں کی سوچ کو بہترین بناؤ، اس کی تعلیم کرو، اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت کرو، اچھا سکسن دو، اچھی کیرونی کرو، تو انشاءاللہ العزیز ان کو قانون پر عمل کرانے کے لیے کوئی زبردستی کی ضرورت پڑے گی نہیں، بالکل ضرورت نہیں پڑے گی، اور آسانی سے کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرماوے، امن و امان، سکون چین عطا فرماوے۔ دیکھو بھائی،
اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ کون میرے دین کی مدد کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے دین کے لیے جان لگانے کی بازی آتی ہے، مال لگانے کی بازی آتی ہے، تو سب کے سامنے بھی ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ آدمی اخلاص سے اللہ کے دین کے لیے جان مال لگانے والا ہے، یہ سب کے سامنے ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ موقع سے لوگوں کے سامنے ظاہر بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی مدد کرنے والوں میں شامل فرماوے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم۔ اے اللہ، اللہم انصر، اے اللہ جو لوگ دین کی مدد کرتے ہیں آپ ان کی مدد فرماؤ، اور اس مدد کرنے والوں میں ہم کو بھی شامل فرماؤ۔ وخزل من خزل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہم۔ اور جو لوگ آپ کے پاکیزہ دین کو رسوا کرے، اے اللہ آپ ان کو رسوا کر دو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پاکیزہ دین کو رسوا اور بدنام کر دے، اے اللہ آپ ان کو رسوا کر دو، اور ایسے لوگوں سے ہم کو بچا کے رکھنا، ایسے لوگوں کی جماعت میں شامل ہونے سے ہم کو بچا کے رکھنا۔ آج کے حالات میں یہ دعا بھی پڑا کرو، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، وخزل من خزل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہم۔ پہلے جمعہ کے خطبوں میں یہ دعا عام طور پر خطیب لوگ پڑھتے تھے، تو ہمیں اپنی انفرادی اجتماعی دعاؤں میں یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہ سورۃ الحدید کی 26 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور پکی بات ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر ان کی اولاد میں سے بعض تو ہدایت پر رہے، اور ان میں بہت سارے نافرمان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پہلے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، باقاعدہ رسول پہلے نمبر کے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اس لیے ان کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم بھی کہے جاتے ہیں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ دنیا شروع ہوئی، تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام انسان پانی میں ڈوبا کر ختم کر دیے گئے، صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے جو کشتی میں تھے وہی بچے، اور بعد میں جو دنیا چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلی۔ اس لیے یوں کہا جائے گا کہ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کے سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ایسا بنایا کہ بعد میں جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہاں تک کہ آخری نبی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نبی بنایا، یہاں تک کہ حضور پر آ کر کے یہ نبی بنانے کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی کی اولاد میں ایک طرف اللہ کے نبی ہے، ایک طرف نیک اور صالح لوگ ہے، تو ساتھ میں گمراہ اور کافر لوگ بھی بعد میں آئے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم فكثير منهم فاسقون۔ پھر ان کے بعد انہی کے نقش قدم پر ہم اپنے دوسرے رسولوں کو بھیجتے رہے، یعنی حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دوسرے بھی بہت سارے نبی آئے، اور بہت بعد میں، اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو بھیجا، اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں شفقت اور رحم دلی پیدا کر دی، اور رہبانیت یعنی دنیا چھوڑ کر الگ تھلگ رہنا تو اسے خود انہوں نے ایجاد کر لیا تھا، ان راہبوں نے، ان حواریوں نے خود شروع کر لیا تھا، اس رہبانیت کو ہم نے ان پر لازم یعنی ضروری نہیں بنایا تھا، لیکن خود انہوں نے رہبانیت کو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے واسطے، خوشی حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا، پھر وہ اس کی رعایت یعنی نباہ کرنے کا جو حق ہے ویسی رعایت نہیں کر سکے، غرض ان میں سے جو ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا ثواب دیا، اور ان میں سے بہت سارے لوگ نافرمان رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بیٹے کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی بھیجے۔ بنو اسرائیل میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ابا نہیں تھے اس لیے ان کا نام ان کی اماں کے ساتھ آتا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کتاب عطا فرمائی۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے بنے، ان کے دل میں مخلوق کے لیے شفقت، رحمت، محبت، نرمی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی۔ پھر ان لوگوں نے
اپنے طور پر خود سے اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے روحبانیت، سنیاس، سنیاسی والی زندگی انہوں نے اپنا لی، کہ لوگوں سے دور جنگل میں چلے جاتے تھے، شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، جنگل میں الگ تھلگ زندگی گزارتے تھے اور دنیا کی مزے راحتیں چھوڑ دی، اور یہ کام انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی طریقہ ان کو نہیں بتلایا، انہوں نے خود اپنے طور پر شروع کر دیا، پھر وہ اس کو نبھا نہیں سکے، گڑبڑیاں شروع ہو گئی اور بہت سارے ان میں سے گناہ اور نافرمانی میں پھنس گئے، اور جو نیک اور ایمان والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ثواب اور بڑی نیکی عطا فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تم اس کے آخری رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے دو حصے عطا فرمائیں گے، ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے، اور تمہارے لیے ایسا نور پیدا کر دیں گے جس کو لے کر تم چلو، یعنی دنیا بھی میں وہ نور ہدایت ہر موقع پر تمہارے ساتھ رہے گا، اور پل صراط کے اوپر بھی تم کو وہ کام آئے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ جو لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہودی تھے، عیسائی تھے، پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے تھے، پچھلی شریعتوں پر ایمان لانے والے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ نے خاص طور پر ایمان کی دعوت دی اور فرمایا کہ اگر جو تم نے ہمارے آخری نبی پر ایمان قبول کر لیا تو تم کو ڈبل ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک ثواب تو پچھلے نبی اور پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا، عمل کرنے کا، اور دوسرا ثواب، دوسری نیکی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اس طرح ہم تم کو ڈبل ڈبل ثواب عطا کریں گے، ہم تم کو ایمان کا نور دیں گے، ایمان کی روشنی دیں گے، جس کے ذریعے تمہارے لیے دنیا میں عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور آخرت میں پل صراط کے اوپر چلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ بڑے معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز پر بھی ان کو کوئی اختیار یعنی قدرت نہیں ہے، اور یہ کہ فضل اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنا فضل عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں۔ سبحان اللہ، ابھی بتلایا گیا اوپر والی آیت میں کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ اگر تم لوگ آخری نبی پر ایمان لے آئے تو اللہ تم کو ایسا نور عطا کریں گے کہ اس نور کی روشنی میں خود بھی تم عمل کرو گے اور انسانیت کو مانوتا کو وہ روشنی پہنچاؤ گے اور اس روشنی کو لے کر کے دنیا کو تم دو گے اور دنیا کو فائدہ پہنچاؤ گے، جنت بھی تم کو ملے گی، اللہ کی مغفرت بھی ملے گی، اور دیکھو اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی ایسی چیز ہے کہ جو کسی انسان کے قبضے قدرت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں، اللہ نے اپنی مہربانی، اپنا فضل و کرم اپنے قدرت کے اپنے قبضے میں رکھا ہے، کوئی انسان اللہ کے فضل و کرم کے اوپر کوئی قابو رکھتا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات جو ہے فرمائی گئی۔ اب ان آیتوں کے اندر ایک خاص بات یہ آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، جن کو قرآن کے اندر حواری کہا جاتا ہے، یہ حواری لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے، یہ حواری لوگ، ان لوگوں کے اندر دو خوبی اللہ نے خاص طور پر پیدا فرمائی، ایک خوبی رافت اور دوسری خوبی رحمت، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرنا، اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنا، یہ اللہ نے ان کو خاص خوبی عطا فرمائی کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر بھی مہربانی کرتے ہیں اور تمام مخلوق کے اوپر بھی مہربانی کرتے ہیں۔ یہ بڑے اچھے اخلاق کی بات ہے اور ان کی شریعت کے اندر جہاد نہیں تھا۔ اب یہ لوگ آپس میں بڑے شفقت اور مہربانی کرنے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضور کی مبارک زندگی میں ایمان لانے والے پیارے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم، کے صحابہ بھی آپس میں بڑی رحمت اور مہربانی کرنے والے ہیں، اور چونکہ اس امت کے لیے قتال بھی رکھا گیا، دین کے خاطر دین کے دشمنوں سے جنگ کرنا بھی رکھا گیا، اسی لیے فرمایا اشداؤ علی الکفار، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حواری لوگ، ان کی زندگی میں ایمان لانے والے، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے پر بہت مہربانی کرتے تھے اور اللہ کی مخلوق کے اوپر بھی شفقت اور مہربانی کرتے تھے۔ دیکھو ایک آدمی کو دوسرے آدمی پر مہربانی ہوئے، شفقت ہوئے، تو اس کے دو تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا کہ سامنے والا آدمی اگر کسی تکلیف میں پھنسا ہوا ہے، اگر کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کی تکلیف کو دور کر دیا جاوے، اس کی مصیبت کو دور کر دیا جاوے، اس کو رافت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سامنے والے کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ضرورت دے دی جاوے، اس کو رحمت کہا جاتا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا
کہ دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنا، دوسروں پر شفقت کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس میں دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا کام، سامنے والے پر کوئی تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو تو اس کو دور کرو۔ کسی بھی انسان پر کوئی مصیبت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو تو اس کو دور کرو۔ اور دوسرا یہ کہ سامنے والے کی جو ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کرو، اس کی ہیلپ کرو، اس کی مدد کرو۔ یہ دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ یہ دونوں کام ہم کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے، پیارے، چہیتے صحابہ نے یہ دونوں کام کر کے دکھلا دیے۔ اب ذرا رہبانیت کو سمجھو، یہ رہبانیت کیا چیز ہے؟ اس کی میننگ ہوتا ہے ڈرنے والے، ڈرنے والے، یعنی اللہ سے ڈرنے والے۔ اور عیسائی مذہب کے اندر جو راہب لوگ تھے، ان راہب لوگوں کا نام راہب اس لیے بنا کہ انہوں نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک اچھا کام شروع کیا۔ پرانے زمانے کی بات ہے یہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے جب آسمان کے اوپر اٹھا لیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، تو ان کا خاندان بنو اسرائیل میں گناہ عام ہو گئے، خاص طور پر بادشاہ لوگ انجیل کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، انجیل کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی مبارک کتاب انجیل سے انہوں نے بغاوت کر ڈالی کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اب اس زمانے میں کچھ عالم لوگ تھے، کچھ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے بادشاہوں کو روکا نہیں، انل منکر کا کام کیا، رئیسوں کو، سرداروں کو، لیڈروں کو ڈرایا کہ بھائی ایسے دھندے مت کرو، غلط کام مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، عیسیٰ علیہ السلام کے پاکیزہ طریقے کی خلاف ورزی مت کرو۔ جب یہ نہیں انل منکر کرنے گئے، سمجھانے گئے، تو بادشاہوں نے ان عالموں کو، نیک لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ سرداروں نے، لیڈروں نے ایسے نیک لوگوں کو مار ڈالا۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ نہیں انل منکر کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، لوگ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ نعوذ باللہ مرڈر تب کر ڈالتے ہیں، قتل بھی کر ڈالتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، جب اس زمانے کے لیڈروں نے، بادشاہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور عالم لوگ، اللہ والے لوگ ان کو سمجھانے گئے، تو یہ ان کے ویرودھی بن گئے، مخالف بن گئے، اور ان کو قتل کر ڈالا۔ جب یہ اللہ کے نیک بندے جو کچھ بچے کچے ادھر ادھر رہ گئے، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ بادشاہ لوگ ये लीडर लोग ये सरदार लोग उनसे मुकाबला करने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। अगर हम उनके साथ मिलजुल के रहे उनके साथ मिक्स रहे तो हमारा दीन भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कि बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी बुरे हो जाएंगे, गंदे लोगों के साथ रहे तो हम भी गंदे हो जाएंगे, हमारा दीन भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये नेक लोगों ने आलिम लोगों ने क्या किया कि दुनिया की मौज मज़े आराम राहत सब अब हम छोड़ देंगे। बाज मर्तबा इंसान को दीनदार बनने का बहुत जो है जोश आता है ने तो फिर आदमी ऐसा कर डालता है। और दीनदार भी कैसा बने, अपनी मर्जी का, अपनी चाहत के मुताबिक, अपने विचार के मुताबिक। तो इन लोगों ने यूं कहा कि चलो अपने अब दुनिया छोड़ देवे, दुनिया की राहत छोड़ देवे, शादी नहीं करने की, खाने पीने का सामान जमा करने की फिक्र नहीं करने की, रहने सहने के मकान की फिक्र नहीं करने की, घर के मकान घर की फिक्र नहीं करने की, कमाने की फिक्र नहीं करने की, खेती बाड़ी की फिक्र नहीं करने की, धंधे रोजगार की फिक्र नहीं करने की, और जंगल में चले जावे अपने, लोगों से दूर, पब्लिक से दूर, जंगल में चले जावे, पहाड़ों में चले जावे, गुफाओं में गार में चले जावे। और जैसे के वंजारे लोग खाना बदोश जिंदगी गुजारते हैं, ऐसी जिंदगी हम गुजारे ताकि शरीयत पर हम पूरा अमल कर सके, इंजील किताब पर हम पूरा अमल कर सके। इसलिए इन लोगों ने ये दुनिया से दूर जंगल में अल्लाह की इबादत के लिए निकल जाने का, सन्यासी बन जाने का ऐसा काम शुरू किया। उसी को कहते हैं रोहबानियत। और जो आदमी ऐसा करे उसको कहते हैं राहिब। तो आज के बाद अच्छी तरह समझ लो राहिब किसको बोलते हैं। जो पुराने जमाने में ईसा अलैहि सलाम के बाद जो नेक लोग थे, आलिम लोग थे, अल्लाह वाले लोग थे, जिन्होंने दुनिया छोड़ी, शादी छोड़ी, खाना कमाना धंधा छोड़ा, जिन्होंने खेती बाड़ी मकान छोड़ा और जंगलों में जाके, पहाड़ों में जाके, गुफाओं में जाके उन्होंने जिंदगी गुजारना शुरू किया। और मकसद बहुत अच्छा था कि अल्लाह की इबादत करना, शरीयत पर अमल करना, इंजील पर अमल करना। और ये तरीका अल्लाह ने नहीं बताया, उन्होंने खुद अपने से चालू किया। और याद रखना, इंसान जो इबादत अपने से चालू करे, खुद से चालू करे, उसमें कोई खैर नहीं होती, उसमें कोई भलाई नहीं होती। वो इबादत अच्छी इबादत है जिसका सीरा, जिसका कॉन्टेक्ट हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता हो। हुजूर की पाकीज़ा सुन्नत, हुजूर की पाकीज़ा तसीरत के साथ जो भी तरीका मिलता होगा, जुड़ा हुआ होगा, उसमें खैर है, उसमें भलाई है, उसमें नेकी है। तो इन लोगों ने अपनी मर्जी से इबादत का एक तरीका चालू कर दिया। उनका मकसद अच्छा था, दीन की हिफाजत करना, अल्लाह के हुक्म पर अमल करना और इंजील पर अमल करना और गंदे लोगों से अपने आप को बचाना, बुरे लोगों से बचाना, ये मकसद बहुत अच्छा था। लेकिन उन्होंने खुद चालू किया तो ये चीज उनके लिए जरूरी नहीं थी। जैसे कि हमारी शरीयत में बाज लोग मन्नत मान लेते हैं, तो मन्नत मानने का मसला भी ऐसा ही पांच पांच का है कि जो चीज अपने लिए जरूरी नहीं आदमी खुद से जरूरी कर लेवे। क्या आज जोहर की नमाज पढ़ने के बाद मैं 10 रकात नफिल पढूंगा। अब जोहर की नमाज के बाद तो 2 रकात सुन्नत ने 2 रकात नफिल ने कोई आदमी मन्नत मान लेवे ने 10 रकात नफिल पढ़े तो ये उसका अपना काम है, अल्लाह की तरफ से उसके लिए जरूरी नहीं, उसने खुद मन्नत मान के अपने लिए जरूरी कर दिया। अब फिर क्या हुआ, ये राहिब लोग ये नेक लोग तन्हाई में जंगलों में बैठ के इबादत करने लगे, लेकिन धीरे 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 शैतान ने उनको चक्कर पे चढ़ाया। लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि फुलाने बुजुर्ग जंगल में बैठ के इबादत करते हैं, गुफा में बैठ के इबादत करते हैं, गार में बैठ के इबादत करते हैं, तो लोग जो है उनसे अकीदत कायम करने लगे, अकीदत मोहब्बत। फिर लोग इनको तोहफे देने लगे, हदिये देने लगे, नजराने देने लगे, और लोग जंगलों में जा जा कर कोई हाथ चूम रहा है, कोई पेड़ चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई तोहफे दे रहा है, और यहाँ तक कि जब लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू हुआ तो धीरे धीरे इन राहिबों के अंदर भी गुनाह आए, बुराइयां आने लगी, गंदे काम आने लगे, यहाँ तक कि वो खतरनाक गंदे कामों के अंदर पड़ गए। तो जो नेक काम अल्लाह की तरफ से जरूरी नहीं था उन्होंने खुद को खुद के लिए चालू कर दिया कि हम अमल करेंगे, फिर उसके मुताबिक अमल नहीं किया, उसके खिलाफ किया, तो यही चीज अल्लाह की नाराजगी का जरिया बनी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है जिसमें ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु इसराइल 72 फिरकों में तकसीम हो गए, यानी 72 अलग अलग फिरके और पार्टियां बनी इसराइल में हो गई। उनमें से सिर्फ 3 फिरकों को 3 जमात को अल्लाह के अजाब से छुटकारा मिला। नंबर 1 कौन से 3 फिरके, हजरत ईसा अलैहि सलाम के आसमान पर तशरीफ ले जाने के बाद जालिम बादशाहों और खतरनाक किस्म के लीडर, खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले लीडर और गुनेगार बादशाहों को जिन्होंने जुल्म से रोकने का काम किया, गुनाहों से रोकने का काम किया और सच्ची बात उनको बतलाई, हजरत ईसा अलैहि सलाम के दीन की तरफ दावत दी और पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन वो बेचारे हार गए और जालिम बादशाह और लीडरों ने कत्ल कर डाला उनको, सब जन्नती हो गए। फिर उनकी जगह एक दूसरी जमात खड़ी हुई जिनको मुकाबला करने की इतनी ताकत कुवत नहीं थी, लेकिन इन्होंने सच्ची बात पहुंचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, बादशाहों को, लीडरों को, रईसों को हक बात की तरफ बुलाया, उनको भी कत्ल कर दिया गया। कैसा कत्ल किया कि आरा आता है करवती, उसके जरिए उन लोगों को चीर दिया गया। अल्लाह अल्लाह, कैसे ही अल्लाह के बंदे अल्लाह का दीन पहुंचाने के लिए, सच्ची बात बताने के लिए, गुनाह से रोकने के लिए उनको आरे के जरिए, करवती के जरिए जिंदा चीर दिया गया, बहुत सों को जिंदा आग में जला दिया, लेकिन उन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए मुसीबत पर सबर किया तो ये भी नजात पा गए, जन्नती बन गए। फिर एक तीसरी जमात खड़ी हुई, उनमें दूसरी जमात जैसी भी ताकत नहीं थी मुकाबले की, लेकिन उन्होंने सोचा कि इन बादशाहों के साथ
ان لیڈروں کے ساتھ ان عوام کے ساتھ جو رات دن گناہ اور برائی کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو ہم اپنے دین ہم عمل نہیں کر سکیں گے خود بھی دین پر عمل نہیں کر سکیں گے خود بھی شریعت پر عمل نہیں کر سکیں گے اسی لئے وہ جنگلوں میں چلے گئے پہاڑوں میں چلے گئے اور وہاں جا کر کے زندگی گزار دی یہ تیسری جماعت کو راہب کہا جاتا ہے جس جماعت کا اللہ نے قرآن کی اس آیت کے اندر تذکرہ فرمایا یہ راہب لوگ ہیں نے عبادت کرنے کے لئے جب جنگل میں چلے جاتے تھے تو گوفا پکڑ لیتے تھے گار پکڑ لیتے تھے اور وہاں بیٹھ کر کے تنہائی میں عبادت کرتے تھے پھر ان کے لئے جنگلوں میں خانقاہیں بھی بنائی آشرم بھی بنے میں ایک مرتبہ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ پرتگال گیا تھا تو پرتگال کے ہمارے میزبان جو ہے ہم کو عبدالعزیز بھائی کڑودیا ہم کو بہت ساری چیز دکھانے لے گئے تو پرتگال کے اوپر جا کر کے دنیا کا یہ جو درمیان کا حصہ ہے پرانی دنیا جس کو کہتے ہیں یہ ختم ہوتی ہے پھر دریائی دریائے پھر آگے جا کر کے امریکہ کھنڈ آتا ہے تو وہ بالکل آخری کنارہ دریا کا وہ دکھانے کے لیے لے گئے پہاڑی علاقے اونچے اونچے پہاڑ خطرناک راستے اور پھر اس کے اخیر میں جا کر زمین پوری اور دریا شروع ہو جاتے ہیں بس کہو کہ پرانی دنیا کا اینڈ ہماری یہ پرانی دنیا ہے اس کا اینڈ تو وہاں انہوں نے جنگلوں میں پہاڑوں میں یہ راہب عیسائیوں کے ان کے لیے جو پرانے زمانے میں چھوٹے چھوٹے گرجے بنتے تھے عبادت کے وہ دکھائے ان کا آشرم دکھایا ایک دم چھوٹا کتنا چھوٹا اپنے یہاں جو میونسپالٹی کی گٹر لائن ہوتی ہے تو گٹر لائن میں تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر جو گول گول ٹنکی بنتی ہے نا وہ چھوٹی سی گول ٹنکی ہوتی ہے ایسی گول ٹنکی جیسے وہ چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے اس میں ایک ہی آدمی بیٹھ سکے اور ایک چھوٹی سی کھڑکی ہوئے اندر بیٹھ کر کے وہ دنیا سے الگ تھلگ رات دن اللہ کی عبادت کے اندر لگے رہتے تھے یہ طریقہ انہوں نے چالو کیا تھا جس کو راہب پناہ کہا جاتا ہے تو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے شروع کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کیا شریعت پر عمل کرنے کے لیے کیا لیکن پھر اس میں دنیا داری چالو ہو گئی اور گورکھ دھندے چالو ہو گئے اب ہماری شریعت کا مسئلہ بھی سمجھ لو دھیان سے پہلا مسئلہ ہماری شریعت میں قانون میں جو چیز حلال ہے جو چیز جائز ہے کوئی آدمی اس کو اعتقاد کے طور پر یا عمل کے طور پر حرام قرار دے دے کہ بھئی آج سے میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے آج سے میں بالکل اس کو استعمال نہیں کروں گا تو جتنی چیزیں جائز ہے حلال ہے اس کو حرام کا عقیدہ بنا لینا یہ عملاً حرام کر دینا یہ تو دین اور شریعت کے قانون میں فیرفار کرنا ہے تحریف کرنا ہے اور ایسا رہبانیت ہماری شریعت میں حرام ہے جیسے گوشت کھانا حلال ہے لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ میں یہ مانتا ہوں آج سے کہ گوشت حلال نہیں ہے تو یہ چیز غلط ہے بہت گناہ کا کام کیا قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم
اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے رکھی اس کو تم اپنی مرضی سے حرام مت کرو، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ نمبر دو، دھیان سے یہ مسئلے سمجھ لینا، کوئی چیز شریعت میں جائز ہے، مباح ہے، اس کو کوئی آدمی عقیدے میں حرام نہ کرے، عمل میں حرام نہ کرے، لیکن کوئی دنیاوی تکلیف ہے، دنیاوی نقصان ہے، یا کوئی دینی ضرورت کی وجہ سے اس کو چھوڑنے کی آدمی پابندی کر لیوے، تو یہ چیز جائز ہے۔ جیسے بعض مرتبہ بیماری میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی شکر مت کھائیو، میٹھا مت کھائیو، پریشر والوں کو کہتے ہیں کہ بہت نمک اور نمک مت کھائیو، ایسا ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں۔ اب یہ آدمی کا عقیدہ ہے کہ میٹھا میرے لیے شریعت میں حلال ہے، جو حلال ہے وہ، لیکن اس نے دنیا میں بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا حلال جان کر کے، تو یہ چیز شریعت میں حلال ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ کہ بھائی کسی رشتے میں لوگوں کو ملنے جاتا ہوں، لوگوں کی محفل میں بیٹھنے جاتا ہوں، تو وہاں غیبت ہوتی ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو آج سے میں لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنے نہیں جاؤں گا، مسجد، مسجد سے گھر، نہ گھر سے میری نوکری، نہ گھر نہ مسجد، بس۔ اس لیے کہ سب کے ساتھ بیٹھنے جاتے ہیں نہ تو غیبت ہو جاتی، جھوٹ بولج پڑتے ہیں، الزام تہمت لگ ہی جاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا نہیں، بات کرنے کا نہیں۔ تو اس نے دینی ضرورت کے لیے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا، ایسا کرنا جائز ہے۔ بہت سے بزرگان دین سے اس طریقے سے گناہ چھوڑنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے ایسا علاج کرنا ثابت ہے، ایسا علاج کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ بعض لوگ ابھی شادی ہوئی نہیں اور پارٹیاں کھاتے ہیں تو کہتے کہ زنا کرنے کا دل ہوتا ہے، حرام کام کرنے کا دل ہوتا ہے، تو بھائی اگر تم لوگ جو ہے ایسی گرم گرم چیزیں کھاؤ کہ جس کی وجہ سے زنا کرنے کا دل ہوئے، غلط کام کرنے کا دل ہوئے، تو پاٹیاں کھانا چھوڑ دو، پاٹیاں کھانا حلال ہے، لیکن اس کے کھانے سے زنا کرنے کی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، زنا کر لیتے ہو، تو پھر ایسا کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہے دینی نقصان سے بچنے کے واسطے۔ تیسرا مسئلہ سمجھو، جو چیز شریعت میں جائز ہے، مباح ہے، اس کو آدمی حرام نہیں سمجھتا، لیکن اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے ثواب سمجھ کر، فضیلت سمجھ کر کے، یہ دین اسلام میں ایک طرح کا غلو ہے، اور اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ایک آدمی کو پوچھا کہ بھائی آپ جو ہے نا گوشت نہیں کھاتے، جس دسترخوان پہ گوشت رکھا ہوتا ہے اس پر بھی آپ نہیں بیٹھتے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ سب میں نہیں کھاتا ہوں، میں دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ بھائی کیوں ایسا؟ کہ بھائی ایک جانور پر اتیاچار کرنے کا، ایک جانور پر ظلم کرنے کا، اور پھر اس کو کھانے کا، نہیں بھائی نہیں، ایسا مجھے پسند نہیں ہے، میں تو جو ہے نا ثواب سمجھتا ہوں کہ کوئی جانور کو ذبح نہیں کرنے کا، کوئی جانور کو کاٹنے کا نہیں، یہ جانور پر ظلم اتیاچار نہیں کرنے کا، یہ بہت اچھا ثواب اور نیکی کا کام ہے، یہ تیسرے درجے کا کام ہے جو بدعت کہلاتا ہے، گلو کہلاتا ہے۔ اور اسلام میں ایسے کام کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی گوشت کو حلال سمجھے اور جانور کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، کھیتی کاٹ کے کھاتے ہو کہ نہیں، سبزی کھاتے ہو کہ نہیں، کاٹ کے سبزی میں بھی جان ہے کہ نہیں، جیو ہے کہ نہیں سبزی میں، پھر سبزی تو کاٹ کے کھاتے ہو تو وہ سبزی بیچاری گنگی گنگی کٹ جاتی ہے، وہ تم کھاؤ، نہ جانور جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا اس کو کاٹنے میں تم کو ظلم اور اتیاچار لگتا ہے، یہ کہاں کی بات ہے، کون سی انصاف کی بات ہے؟ تو یہ جانور، یہ سبزی، ترکاری، اناج، گیہوں، دانے سب اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے، حلال چیز کو صحیح طریقے کے مطابق ذبح کرو، کاٹو، کھاؤ، ظلم اتیاچار اس میں کچھ ہے ہی نہیں، ظلم کے الگ الگ طریقے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو بعض لوگ ایسے خشکی ہوتی ہے، خشکی ان کا دماغ جو ہے خشک ہوتا ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایک طرح کی روحبانیت ہے، اسلام میں غلو ہے، یہ شکل شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا دین ہم کو ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مانو ہونے کے ناطے جتنی بھی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کتنا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، سبحان اللہ۔ پھر آخری آیت کے اندر جو عیسائی، جو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تھے اور قیامت تک آئیں گے، ان لوگوں کو دعوت دی گئی کہ دیکھو بھائی، اگر تم کو جنت چاہیے، اگر تم کو اللہ کی رضا چاہیے، اگر تم کو جہنم سے بچنا چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تم ایمان لاتے ہو؟ یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، تو اگر تم کو جنت چاہیے، نجات چاہیے، تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر تم عیسائی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، اور تم کو جنت چاہیے، نجات چاہیے، تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا پڑے گا، قرآن کو بھی ماننا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ جیسے ہمارا ایمان کتنا پیارا ایمان ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی، اللہ کے نبی مانتے ہیں، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے ہیں، انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اور ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی، سچے رسول مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں، اور پچھلے تمام نبیوں کو سچا مانتے ہیں، کتنا پیارا ہمارا ایمان ہے۔ تو ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی گئی، اور یہ سب قانون، یہ مسئلے مسائل اسی لیے بیان کیے گئے کہ اللہ کا فضل اگر تم کو چاہیے، اللہ کی مہربانی چاہیے، تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، ان کی شریعت کے اوپر عمل کرو، اللہ تم کو اپنا فضل و کرم عطا کریں گے، اللہ تم کو اپنی مہربانی دیں گے، اللہ تم کو نواز دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس طرح ایمان مجمل، ایمان مفصل کے اوپر، کلمہ شہادت پر، کلمہ توحید پر، اسلام ایمان پر ہمیشہ باقی رکھے، ہمیشہ باقی رکھے، ہر طرح کی گمراہی اور بھٹکنے سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔